المطهرين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. درود بجاء محمد وآل محمد.
دنیا کے حالات آپ نے ملاحظہ فرمائے، میں جب آج کے حالات کو ایک طرف رکھ کے دیکھتا ہوں تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جو میں کئی مہینے سے کہہ رہا ہوں کہ ہنسنا ہے یا رونا ہے، کیا کرنا ہے. واقعا حالات عجیب ہیں. بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے اگر آپ کے ذہن میں ہو. اب میں بار بار یہ نہیں کہنا چاہوں گا کہ ہم پہلے اس کو کہہ چکے ہیں اور یہ سب باتیں، لیکن میرا اپنا اشارہ ہے کہ آپ لوگوں کا یہاں پہ زیادہ ہونا خود اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ اب آپ لوگوں نے بہت اچھی طرح فیل کر لیا ہے کہ ٹرن آ گیا ہے، اور اب آپ یہ ضرور جاننا چاہ رہے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے، ورنہ آپ اتنی زیادہ تعداد میں نہ آتے. یہ بہت اچھی علامت ہے کہ کم سے کم ہم نے فیل کرنا شروع کر دیا ہے کہ کچھ ہونا شروع ہو گیا ہے یہاں پر. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے اور کس حد تک ہوگا. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. صلی علی محمد والے محمد. رہبر معظم نے ایک تقریر کے دوران ایک جملہ ارشاد فرمایا جو یہاں پر پریزنٹیشن کے دوران بھی آپ نے دیکھا ہوگا، جس میں رہبر نے فرمایا کہ مارکسزم کا دور تو ختم ہو چکا ہے اور اب لبرل ڈیموکریسی کا دور بھی اپنے اختتام پر ہے. موبائل سائلنٹ کر لیں زیادہ آسان ہو جائے گا، اور اگر کالز بہت امپورٹنٹ ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے باہر چلے جائیے، کال ریسیو کر لیجئے، پھر دوبارہ واپس آ جائیے. چلیے ایک بار پھر مل کے درود بھیجیں محمد والے محمد. رہبر معظم نے فرمایا کہ مارکسزم کا دور ختم ہو چکا ہے. 1990 تھا جب رشیا کا ڈاؤن فال ہوا اور مارکسسٹ آئیڈیالوجی جو ہے وہ کولیپس کر گئی. اس زمانے میں جب یہ کام ہوا تھا تو بہت سارے ایسے تھنکر سامنے آئے تھے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ لبرل ڈیموکریسی دنیا کی آخری فکر ہے، انسان نے بہت ترقی کی ہے، کئی ہزار سال جدوجہد کی، اور اب لبرل ڈیموکریسی جو ہے وہ دنیا کی حاکم فکر ہے. 1990 سے لے کر اگر اب تک شمار کریں کہ مثال کے طور پر ہم بہت ٹائم لے لیں تو 18 سال ہیں. یہ دور بھی اپنے اختتام کو پہنچا، لبرل ڈیموکریسی شکست کھانا سامنے نظر آ رہی ہے. اور اس لبرل ڈیموکریسی کے جو پشت پناہی پر ایک نظام تھا جس کو ہم کیپٹلسٹ نظام کہہ رہے ہیں، اس کی تمام تر رگیں جو ہیں اس وقت ہلی ہوئی ہیں، اس کی تمام بنیادوں کے اندر زلزلہ آیا ہوا ہے. جو کچھ ہو رہا ہے یہ کس حد تک خراب ہوگا معاملہ. اب تک کیا ہوا ہے؟ اب تک یہ ہوا ہے کہ امریکہ میں انویسٹمنٹ بینکس نے کچھ انویسٹمنٹس کی تھیں، وہ انویسٹمنٹس غلط ثابت ہوئی، اس کے نتیجے میں انویسٹمنٹ بینکس ختم ہونا شروع ہو گئے. یہ جو انویسٹمنٹ بینک تھے انہوں نے لوگوں سے پیسہ لیا، کہا کہ ہم آپ کو ریٹرن دیں گے، اور یہ جو پیسہ لگایا یہ کچھ رسکی انویسٹمنٹ میں لگایا. رسکی انویسٹمنٹ کیا تھی؟ لوگوں سے کہا آپ نے گھر خریدنا ہے، ہم سے پیسہ لیجئے، آپ اپنا گھر لے لیجئے اور ہمیں اتنے پرسنٹ واپس کر دیجئے گا. تو مثال کے طور پر اگر ان کو 13% ملا اور پیچھے انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم مثلا 6% دیں گے، تو اپنے کسٹمرز کو 6% دے دیا اور باقی جو تھا وہ ایکسپنسز اور فلاں اور فلوں میں انہوں نے ارننگ کر لی. یہ سب کا سب گھروں کی قیمت پہ ہو رہا تھا کہ گھروں کی قیمت بڑھ رہی تھی. لوگوں نے سوچا کہ اگر ہم قرضہ لے کر گھر خرید بھی لیں تو گھر کی قیمت تو بڑھ رہی ہے، تو اگر 13% یا 12% یا 10% ہم نے دے بھی دیا تو گھر کی قیمت 10% سے زیادہ بڑھ رہی ہے. تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اگر 5 سال کے بعد ہم نے قرض ادا کر دیا تو ہمارے گھر کی جو قیمت ہوگی وہ اس قرضے سے کہیں زیادہ ہوگی جو ہم نے ادا کیا ہے، چاہے وہ سود کے اوپر تھا 10% مثلا. کچھ عرصے تک تو یہ کام بہت اچھا چلا، بہت رسکی مینجمنٹ تھی. کیوں رسکی انویسٹمنٹ تھی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کسی نے قرض پہ گھر لیا ہے اگر اس کی جاب نکل گئی تو کیا ہوگا؟ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو بھی انویسٹمنٹ گروپ ہوتا ہے وہ پیچھے انشورنس بھی کروا رہا ہوتا ہے کہ بھائی اگر میری یہ انویسٹمنٹ بیٹھ گئی تو اس کو ریکور کون کرے گا، تو اس کا ایک انشورنس بھی کروا لیتے ہیں. تو دو کمپنیاں اس انویسٹمنٹ کے اندر میجر انوالو ہو گئیں، ایک انویسٹمنٹ بینک اور دوسرے ایسے انشورنس گروپ کے جو اس انویسٹمنٹ کو کور دے رہے تھے. جو فینومینا پیش آیا وہ یہ تھا کہ گھروں کی قیمت بڑھنا رک گئی، گھروں کی قیمت نے بڑھنا ختم کر دیا. اچھا اب جیسے ہی گھروں کی قیمت چڑھنا رکی لوگوں نے فوراً ایک بات کو کیلکولیٹ کیا کہ 5 سال کے بعد جب ہم گھر کی ساری قیمت قرضے سمیت دے دیں گے تو جو گھر ہوگا وہ اس قیمت سے کم ہوگا جو ہم ادا کر چکے ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس گھر میں انویسٹمنٹ کرنے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے. تو انہوں نے بینک کے پاس جا کر کہا کہ بھائی آپ نے جتنی کٹوتی کرانی ہے کرا لیجئے, ہم مزید اس گھر کے اوپر فائنینس نہیں چاہتے. اچھا بینک نے گھر کو آکوپائی کیا. اب جو گھر کو آکوپائی کیا انہوں نے تو انہوں نے دیکھا کہ ہم نے جتنا لون دیا تھا, جتنی کی بیس پر لون دیا تھا, مثلا ہمارا خیال تھا کہ یہ گھر فرض کیجئے $50,000 کا ہے, فرض کر لیتے ہیں. اب جو بینک نے گھر پہ قبضہ کیا اور بیچنے گیا تو پتا چلا یہ تو 40 کا بک رہا ہے, تو بینک کو لاس ہو گیا. انہوں نے انشورنس گروپ کو انوالو کیا, کہا کہ بھائی آپ سے انشورنس کروایا تھا کہ اگر ہمیں لاس ہوگا تو آپ اتنے پرسنٹ دیں گے, آپ دیجیے. انہوں نے دینا شروع کر دیا. کچھ عرصے کے اندر گھروں کی قیمت بہت گر گئی. جب گھروں کی قیمت بہت گر گئی تو گھروں کو چھوڑنے والوں کی تعداد بہت بڑھ گئی. جب وہ تعداد بہت زیادہ بڑھی تو انویسٹمنٹ بینک کی اصلی انویسٹمنٹس پتا چلا کہ ڈوبنا شروع ہو گئی. اتنی بڑی مقدار میں ان کی انویسٹمنٹ ڈوبی کہ وہ جو انشورنس گروپ ان کو کور کرنے والے تھے وہ انشورنس گروپ بھی ہار گئے. کہا کہ بھائی اتنا زیادہ ہم کور نہیں کر سکتے. اس کے نتیجے میں امریکہ کے میجر انویسٹمنٹ بینکس ختم ہونا شروع ہو گئے, اور ان کے ساتھ ساتھ وہ انشورنس گروپ جو بہت بڑے بڑے انشورنس گروپ تھے, جیسے اے آئی جی جس کی ہمارے یہاں پر الیکو ہے, اس کے اوپر بھی زوال آنا شروع ہو گیا. اچھا یہاں سے ریسیشن اصلی شروع ہوا, یعنی جو لوگوں کے سامنے آیا کہ بھئی ہاں یہاں یہ وہ جگہ ہے جہاں پر یہ معاملہ خراب ہونا شروع ہو گیا. اچھا اصل بنیاد کیا یہی ہے, ہمارے خیال میں اصل بنیاد یہ نہیں ہے, یہ ایک بہانہ ہے. اصل بنیاد کیا ہے؟ اصل بنیاد لائف اسٹائل پر ہے. لائف اسٹائل کیا ہے؟ لائف اسٹائل یہ ہے کہ جتنی لگژری مجھے چاہیے میں لوں گا, یعنی جتنا میرا دل چاہتا ہے, چاہیے ضرورت کا معاملہ نہیں ہے, جتنا میرا دل چاہتا ہے میں لگژریز لوں گا. وہ لگژریز کس پیسے میں لوں گا؟ جو میں کما رہا ہوں, اور اگر نہ کماؤں تو قرضہ لے لوں گا. ضرورت دیکھوں گا نہیں, ضرورت نہیں دیکھوں گا, دل چاہنا دیکھوں گا. اس دل چاہنے کو اتنی طاقت کس نے دی؟ ایڈورٹائزمنٹ نے, میڈیا نے. اور میڈیا نے کس بات کے اوپر لوگوں کو کہا کہ تمہارا دل جو چاہے وہ کرو؟ میٹیریلزم کی بنیاد پر, جس کو ہم ایپیکورزم کہتے ہیں, یعنی لذت پرستی کی بنیاد پر. لہذا امریکہ کی جو سوسائٹی میں اس وقت کرائسس آیا ہے, جس کا ایکسٹینشن بہت آگے تک جائے گا, اس کی بنیاد اکنامیکل سسٹم کے اندر نہیں ہے, یہ عقائد کے اندر ہے. دنیا کو دیکھنے کے انداز میں ان کا جو یونیورسل ویو ہے وہ غلط ہے. اس یونیورسل ویو کے اندر جو لذت پرستی اور مادہ پرستی پر مبنی ہے یہی ہونا ہے. اچھا کوئی کہے گا پہلے کیوں نہیں ہوا؟ پہلے اس لیے نہیں ہوا کہ ان کو جب کمی ہوتی تھی وہ کسی قوم کو لوٹ لیتے تھے. ان کے پاس اس بات کے اشارے موجود تھے, اور کتابیں لکھی گئی تھیں 80s کے اندر بھی, کم سے کم مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے, میں کئی دفعہ آپ سے کہہ چکا ہوں, دی گریٹ ڈپریشن آف 1990 کم از کم روی باترا کی لکھی ہوئی کتاب, اس کے اندر اس نے کلیئرلی پریڈکٹ کیا تھا کہ یہ ریسیشن 1990 میں آئے گا, آپ اس کو اوائڈ کر سکتے ہیں بعض جنگوں کے ذریعے سے. پھر 2000 میں آئے گا, آپ اس کو اوائڈ کر سکتے ہیں جنگوں کے ذریعے سے, اور اس نے کچھ ٹرکس بتائی تھیں. پھر اس نے کہا 2010 میں ایسا آئے گا جس سے آپ کبھی نہیں نکل پائیں گے, وہ آنا ہی آنا ہے. پتا نہیں کیوں exactly یہی ہوا ہے. 1990 میں ریسیشن ٹچ ہونا شروع ہوا ہے, انہوں نے 91 میں عراق کویت وار کروائی, اس کے بہانے کویت اور سعودی عرب کو ختم کیا, اس کا پیسہ چھینا, کویت کا تیل, عراق اور سعودی عرب کا پیسہ. اس کے بعد 2000 میں جب آیا تو 2001 میں انہوں نے 9/11 کا حادثہ کر کے, مصنوعی حادثہ کر کے دنیا کے اوپر یلغار شروع کر دی, اور انہوں نے کویت کا تیل, عراق کا تیل بھی چھین لیا. اب 2010 آ رہا ہے, اندھوں کو بھی نظر آ رہا ہے کہ ریسیشن آ چکا ہے, پریکٹیکلی ڈوب چکے ہیں اس کے اندر. اب کیا ہونا ہے؟ پچھلا ریسیشن 1930 میں آیا تھا, 1929 میں شروع ہوا تھا, 1930 تک ایکسٹینڈ کیا تھا. تمام وہ کتابیں جو پچھلے ریسیشن کے اوپر لکھی گئی ہیں, مثال کے طور پر ایک بہت اچھی کتاب دی گریٹ ڈپریشن, اور بہت بڑا اکانومسٹ تھا جان کینیتھ گلبرائٹ, اس نے لکھی تھی, تو اس کے اندر بھی صاف سمجھ میں آ رہا تھا کہ اس کا حل ایک جنگ تھی, اور وہ جنگ سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی 1939 میں, اور اس کے بعد وہ ریسیشن ختم ہو گیا. اس کا مطلب ہے 2010 میں امریکہ کی نیسیسٹی ہے, اگر یہ 2010 تک انتظار کر سکیں کہ یہ جنگ لڑ لیں, اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں اقتصاد اور سیاست بالکل برابر برابر چل رہے ہوتے ہیں. اقتصادی مسائل سیاست کے ذریعے سے حل ہو رہے ہوتے ہیں, اور سیاسی مسائل مثلا طاقت کے ذریعے سے حل ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پر ساری سوسائٹی مل جاتی ہے. اب جمع کر لیجئے کہ اب تک کیا ہوا ہے, آیا یہ ریسیشن چلے گا یا رکے گا, اور اگر چلے گا تو کتنی خراب جگہ تک پہنچے گا, اور اس کے بعد میں ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کا اس کے اوپر کیا اثر پڑ سکتا ہے. ایک بار پھر درود بھیجیں محمد والے محمد پر. اب تک ریسیشن کو روکنے کی جتنی کوششیں ہوئی ہیں سب کی سب تباہ ہوئی ہیں, ان میں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو پایا. ایک سمبولک آپ کو علامت دکھا دوں, سمبولک ایکسپریشن وہ یہ تھا کہ ایک کلاک لگی ہوئی تھی جس میں امریکہ کا قرض کاؤنٹ ہو رہا تھا کہ امریکہ کا قومی قرضہ کتنا ہے. اس کا جو عدد ہے وہ ایسا عدد ہے جو عام آدمی کو سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ یہ عدد ہوتا کتنا ہے. دیکھیں ہمارے پاس جو عدد ہے, میں عدد کو سمجھانے کی خاطر ہمیشہ یہی کرتا ہوں کہ ہم شروع کرتے ہیں, ہمارے پاس 100 ہے, 1000 ہے, لاکھ ہے. لاکھ تک تو ہم اور آپ سمجھ لیتے ہیں آرام سے, کروڑ تک پہنچتے پہنچتے ہمیں ایک بات سمجھ میں آنے لگتی ہے کہ ہاں مثلا پی سی ایچ ایس کے اندر ایک اپارٹمنٹ شاید 2 کروڑ 1.5 کروڑ کا پڑ رہا ہوگا, چلو کروڑ بھی سمجھ میں آ گیا. اچھا اب اگر کوئی کہے 1 ارب, اب 1 ارب سمجھ میں نہیں آتی کہ بھائی کروڑ, 1000 کروڑ بنے, 1000 ملین یعنی 100 کروڑ تو 1 ارب بنے گا. اب یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی 100 کروڑ میں کیا کیا آتا ہے, تو ہم سوچیں گے بھائی 1 ارب کتنا بنا. اچھا اگر 1 ارب روپے نہ ہو, 1 ارب ڈالر ہو, تو ابھی جیسے ہی میں آپ سے کہوں گا کہ اس کا مطلب ہے 80 ارب روپے, تو مجھے سوچنا پڑے گا شاید اگلے منٹ میں 81 ہو جائے, کیونکہ آج کل ڈالر کی قیمت ایسے ہی چل رہی ہے منٹوں میں, تو کوئی کہہ نہیں سکتا کہ ابھی فی الحال آخری ریٹ کیا رہے گا. بارہ 1 ارب روپیہ, اگر 1000 ارب ہوں, 1000 ارب ہوں تو ہوتا ہے 1 خرب, جس کو انگلش میں کہتے ہیں 1 ٹریلین, اور اگر یہ ڈالر ہوں تو بہت بڑی اماؤنٹ بن رہی ہے. مثلا پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ 20 بلین پہ نہیں ہے, 20 بلین 20 ارب پہ نہیں ہے. پاکستان کی کوئی چیز خرب میں نہیں آئے گی, صحیح ہے, سوائے انسانوں کے اندر موجود سیلز وہ خربوں میں آ جائیں گے, ورنہ اور کوئی چیز یہاں پہ خرب میں آنے والی نہیں ہے. اربوں کی بات کر سکتے ہیں, اب آپ خرب پہ آئی 1 ٹریلین, 1 ٹریلین کا مطلب ہے 1000 بلین. امریکہ کا ہمارا قرضہ کتنا ہے, ہمارا قرضہ لگ بھگ 50 بلین ہونا چاہیے, اس کے آس پاس ہونا چاہیے, 50 بلین کے آس پاس ہونا چاہیے ہمارا قرضہ, میرا اپنے خیال. امریکہ کا قرضہ کتنا ہے, ہمارا قرضہ کتنا ہے 50 بلین, ظاہر ہم تو بہت چھوٹے سے لوگ. امریکہ کا قرضہ کتنا ہونا چاہیے, مثلا 500 بلین, مثلا آپ کا ذہن سوچے گا 500 بلین یعنی پاکستان کا 10 گنا, نہیں, آپ کہیں 1 ٹریلین تو پاکستان کا 20 گنا, نہیں, ان کا قرضہ 11 ٹریلین کو ٹچ کر رہا ہے, 11 ٹریلین. 10 خرب کی ایک کلاک بنائی ہوئی تھی کہ 10 خرب تک کاؤنٹ کر سکتی تھی, وہ کلاک بریک ہو گئی, اب اس کے آگے نئے 0 لگانے پڑ رہے ہیں. تو پورا امریکہ ہل گیا ہے کہ ہمارا قرضہ پر سیکنڈ اتنا بڑھا ہے کہ اب وہ کلاک چھوٹی پڑ گئی ہے, اس کے سامنے کچھ اور ڈیجٹس لگائے گئے ہیں, بعد میں ایک نئی کلاک لائی جائے گی جو اس کو ڈیل کر سکے کہ یہ پر سیکنڈ جو قرضہ ہمارا بڑھا چلا جا رہا ہے اس کا ہوگا کیا. ڈیفیسٹ ہیوج ہے امریکہ کا, جس ملک کے اوپر 11 ٹریلین قرضہ پڑ رہا ہو, آیا اس ملک نے دوبارہ سنبھلنا ہے؟ دوبارہ سنبھلنے کا مطلب, اب دیکھیں ہم اس کو ذاتی زندگی میں لے آتے ہیں, خدا نہ کرے نعوذ باللہ ایسا ہوا کہ آپ کا منتھلی خرچہ زیادہ ہو گیا اور آپ کی کمائی کم ہو گئی. کرتے یوں سوچ لیتے ہیں, مثلا ایک آدمی تھا 20,000 کما رہا تھا, خرچہ 21,000 تھا, پہلے مہینے 1,000 قرض لیا, دوسرے مہینے خرچہ 22,000 ہو گیا, تنخواہ پھر 20, اب 2,000 لے لیا تو 3,000 ہو گیا. اگر چند مہینے یہی چلتا رہے تو اس کی انکم کے برابر قرضہ آ جائے گا. اچھا اگر انکم سے زیادہ ہو جائے قرضہ, تو اب قرضہ دینے والے کو یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ ادا کہاں سے کرے گا, اگر مجھے پوری 1 مہینے کی تنخواہ دے دے تب بھی نہیں کر سکتا. اچھا اگر قرضہ 1 سال کی تنخواہ کے برابر ہو جائے, اب اسے کوئی قرضہ دے گا؟ اب دینے والا یہ سوچے گا کہ اگر 1 سال تک بھی اپنی تنخواہ بغیر خرچے کے دیتا رہا قرضے ادا کرنے میں, تب بھی قرضہ نہیں اترے گا, اب اسے قرضہ دینا ہے. سوال یہ کہ آگے ہونا کیا ہے, یا تو یہ آدمی کوئی بہت بڑا چھکا مارے, کوئی بڑی انویسٹمنٹ کر ڈالے جس میں اچانک اس کے پاس کئی لاکھ آنا شروع ہو جائے تو یہ قرضہ اتار دے. امریکہ کی صورتحال یہ ہے, 11 ٹریلین قرضہ ہے, کوئی نئی چیز نہیں ہے ان کے پاس, ٹیکنالوجی میں یہ آگے نہیں ہے, ٹریڈ میں یہ آگے نہیں ہے, ان کے پاس صرف ایک فوج رہ گئی جس میں یہ آگے ہیں. اس کا مطلب یہ کیا کرنے والے ہیں, یہ اپنی فوج کو استعمال کرنے والے ہیں. اب تک کیا ہوا, جیسے ہی جناب کرائسس انہوں نے دیکھا جناب کمپنیز بیٹھنا شروع ہو گئی ہیں. اچھا کمپنیز بیٹھنے میں بہت ٹرکس ہو رہی ہیں پیچھے پیچھے. ایک تو سادہ یہ ہو رہا ہے یہ کمپنی بیٹھ گئی, مثلا لیمن برادرز ایک انویسٹمنٹ فارم وہ بیٹھ گئی, اسے کیوں نہیں بچایا گیا؟ باقی کمپنیوں کو بچا لیا گیا, اس کو نہیں بچایا گیا. مثلا ایک کمپنی جیسے ہی بکنے پہ آئی اس کو جے پی مورگن کے ادارے نے خرید لیا. جے پی مورگن کون ہے؟ وہی یہودی ہے جس کی پانچویں نسل کام کر رہی ہے. اس کا مطلب ہے ڈوبتے ہوئے اداروں کو بھی سستا خریدنے میں یہودی کوشش کر رہے ہیں ابھی, کہ جو ادارے ڈوب رہے ہیں ان کو بھی اگر ہم سستے میں خرید سکتے ہیں تو وہ ہم خرید ڈالیں, اور جو کہیں ان کے بس میں نہیں ہے یعنی اس کو سوچا اس کو ڈبو دو. جیسے لیمن برادرز تو انہوں نے اس کو ڈبو دیا. 700 ارب ڈالر کا انہوں نے ایک پروگرام بنایا. 700 ارب ڈالر, آپ سمجھ رہے ہیں کتنا؟ پاکستان کے قرضے کے 10 گنا سے کہیں زیادہ. پاکستان کا قرضہ 50 ارب اگر ہو تو 10 گنا 500 ارب ہوگا. اس سے کہیں زیادہ کا ایک پلان بنایا گیا کہ ہم اتنا پیسہ خرچ کر کے اس مصیبت سے باہر نکلیں. 700 ارب ڈالر کس بات پہ خرچ کریں گے؟ کہیں گے وہ جو گھر سستے ہو گئے تھے نا ان کو ہم سستے گھروں کو ہم گورنمنٹ خرید لے گی. پیسہ لگا کے سستے گھروں کو اسی قیمت پہ خرید لے گی جس قیمت پہ بینکوں نے سوچا تھا کہ بکیں گے. یہ خود بہت بڑی ناانصافی ہے اور بہت بڑی علامت ہے. اب میں ساری ڈیٹیلز نہیں بتا پاؤں گا ہم اس کے اوپر کتنا وقت لگائیں, جبکہ واقعہ بہت بڑا ہے. امریکن گورنمنٹ کہتی تھی یہ کیپیٹلسٹ سوسائٹی ہے. کیپیٹلسٹ سوسائٹی کے اندر سب سے بڑا رول یہ ہوتا ہے کہ فری مارکیٹ, مارکیٹ کو چھوڑ دو, جو مارکیٹ کرے گی وہ بہترین ہے. 700 ارب ڈالر ڈالنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ بیچ میں انٹرفرنس کر رہے ہیں, جو چیز 10 روپے کی ہے اس کو آپ 25 روپے کی خرید رہے ہیں. اس کا مطلب ہے فری مارکیٹ کا کانسیپٹ ختم ہو گیا, کیپیٹلزم ختم ہو چکا ہے. ایکچولی نشانی اس بات کی ہے کہ اس وقت کیپیٹلزم ختم ہو چکا ہے, کیونکہ کیپیٹلزم کا جو سرغنہ امریکہ ہے وہ خود اعتراف کر رہا ہے کہ کیپیٹلسٹ سوسائٹی چلنے کے قابل نہیں ہے. یعنی اس کے اوپر ایک آدمی نے تبصرہ کیا, کہنے لگا ہم کیپیٹلسٹ نظام ہیں اور دنیا کا سب سے اچھا نظام ہے اگر ترقی کریں, ورنہ سوشلزم اچھا ہے. جب تک ترقی کر رہے تھے کہہ رہے تھے ہم کیپیٹلسٹ ہیں, اور جب ڈوبنے لگے تو کیا کیا؟ وہی کیا جو سوشلزم کرتا ہے. حقیقت یہ ہے نہ یہ کیپیٹلزم ہے نہ یہ سوشلزم ہے, یہ صرف انسانوں کی تباہی کے نظام ہے. انہوں نے 700 ارب ڈالر ڈالے خریدنے کے لیے ان سستے گھروں کو, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. اس کے بعد 250 ارب ڈالر اور ڈالے بینکوں کو بچانے کے لیے, اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا. اسٹاک مارکیٹ مسلسل گرے چلی جا رہی ہے. آگے کیا ہونے والا ہے؟ ایک سیکوینس آتی ہے گرنے کی. سب سے پہلے جو چیز گرتی ہے وہ اسٹاک مارکیٹ ہے, کیونکہ یہ سارا کا سارا نروس سسٹم ہوتا ہے انسانوں کے اعصاب کے اوپر ہوتا ہے. جیسے خوف آتا ہے انویسٹر کو پیسہ کھینچتا ہے. جیسے یہ پیسہ کھینچتا ہے بہت ساری فرمز یہاں بیٹھتی ہیں. ابھی امریکہ کے انویسٹمنٹ بینک بیٹھے ہیں, اگلی چین میں کون بیٹھے گا؟ اگلے میں انشورنس گروپ بیٹھنے چاہیے جن کے اوپر علامت آ گئی, اے آئی جی وغیرہ نے بیٹھنا شروع کر دیا. اس سے اگلے میں کون بیٹھیں گے؟ اس سے اگلے میں کمرشل بینکس بیٹھیں گے. ان کے ساتھ ساتھ کچھ کمرشل کمپنیز بیٹھیں گی. جب کمپنیز اور یہ سب چیزیں بیٹھنے لگیں گے, اس کے ساتھ ساتھ ایک فینومینا اور ہوگا جس کو آپ واچ کرتے رہیے گا. پرائس انڈیکس فلیٹ ہو جائے گا یا نیچے آ جائے گا. پرائس انڈیکس یا فلیٹ ہو جائے گا یعنی قیمتوں میں کوئی ترقی نہیں ہوگی, یا قیمتیں کم ہونا شروع ہو جائیں گی. آپ کہیں گے تو بہت ہی اچھا ہے, قیمتیں کم ہو رہی ہیں. مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہم قم میں تھے, ڈاکٹر سرور رضوی صاحب مرحوم کراچی یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ آف اکنامکس کے ہیڈ ہوا کرتے تھے, بہت نفیس انسان, بہت ماشاءاللہ فکر میں انقلابی اور بصیرت کے ساتھ. تو جب 87 میں ایک دن آیا تھا جو خوش قسمتی سے یا کہیے کہ اتفاق کہیے 19 اکتوبر کو آیا تھا, یعنی اب سے 2 دن بعد, تو اگر وہ ریپیٹ ہونے والا ہے تو پرسوں بہت غور سے دیکھیے گا کیا ہونے والا ہے. 19 اکتوبر کے دن آیا تھا 87 میں, اس میں اکنامیکل کرائسس آیا تھا. اس پہ ان پہ بات ہو رہی تھی تو ان سے کہا, انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی یہ علامت بہت خراب ہے, پرائسز نیچے آنا. تو ہم نے کہا اس میں کیا خرابی ہے؟ کہنے کہ اس میں اتنی خرابی ہے کہ اگر قیمتیں نیچے آنا شروع ہو گئیں تو امریکہ اور روس اپنے ایٹمی پرابلم چھوڑ کر اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں گے. یہ اتنا خراب معاملہ ہے پرائس کا نیچے آنا. کہنے کہ ہاں بہت خراب ہے. کیوں؟ کہنے کہ اس وجہ سے کہ اگر پرائسز نیچے آنا شروع ہوئی تو اس کا مطلب ہے کمپنیز کو فائدہ ہونا کم ہو جائے گا. جس بات جس پر جتنے وہ پروڈیوس کر رہے ہیں اتنے پہ وہ بک نہیں رہا ہے, اس سے کم پہ بیچنا پڑ رہا ہے. جیسے ہی ایسا ہوگا کمپنیز اپنی پروڈکشن روکنا شروع کر دیں گی. وہ گودام میں روک لیں گے, مارکیٹ میں نہیں بھیجیں گے, کیونکہ ان کو وہ پرائس ہی نہیں ملے گی. کچھ عرصے تک وہ گودام کے اندر روکیں گے, اس کے بعد جو پہلا کام وہ کریں گے وہ یہ کہ اپنے امپلائیز کو نکالنا شروع کریں گے. کیونکہ ان کو ریٹرن نہیں ملے گا. جب وہ امپلائیز کو نکالنا شروع کریں گے, یہ امپلائیز جو بے روزگار ہو جائیں گے, ان سب نے ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ کریڈٹ کارڈ خریدے ہوئے ہیں. امریکہ میں ہر آدمی کے پاس کریڈٹ کارڈ ہے, ایک ایک نہیں ہے, میں نے عرض کیا چھ چھ سات سات ہیں, سب کے اوپر قرضہ لیا ہوا ہے. جب یہ لوگ بے روزگار ہونا شروع ہوں گے اور ان کے ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ کریڈٹ کارڈ ہوں گے جو انہوں نے بینکوں سے قرضہ لیا ہے, کمرشل بینک سے جیسے سٹی ہے اور دوسرے ہیں, تو یہ سب بینکرپٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ کہیں گے کہ بھائی اب ہمارے پاس پے کرنے کو کچھ نہیں چونکہ ہم جاب لیس ہو گئے ہیں. جب یہ جاب لیس ہوں گے, ان کے کریڈٹ کارڈ بیٹھنا شروع کریں گے تو کمرشل بینکس بیٹھ جائیں گے. جب وہ کمرشل بینک بیٹھ جائیں گے تو جن کمپنیز کو قرضہ ملنا تھا کمرشل بینک سے کہ بعد میں وہ آ کے اپنی انڈسٹری لگائے, ان کو قرضہ ملنا بند ہو جائے گا, انڈسٹریز تمام کی تمام آہستہ آہستہ بیٹھنا شروع ہو جائیں گی. یہ چین ہمارے سامنے آئے گی. ابھی میرا اپنا یہ خیال ہے, مجھے یہ ایک بات کا بہت اچھی طرح اندازہ ہو گیا ہے کہ جس چیز کو میں دو سال بعد سوچ رہا تھا وہ تین مہینے کے اندر ہوئی ہے. اس حادثے کو میں ایک سال بعد سوچ رہا ہوں, لیکن مجھے ڈر یہ ہے کہ فروری مارچ تک نہ ہو جائے, پانچ چھ مہینے کے اندر. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ کمپنیز بیٹھنا شروع ہوں گی, بہت بڑی بڑی میجر کمپنیز بیٹھیں گی اور ان کے ساتھ کمرشل بینکس بیٹھنا شروع کریں گے, اور یہ وہ وقت ہوگا جب کلیئرلی معاشرے کو نظر آ جائے گا کہ اب ہمارے پاس کوئی راستہ موجود نہیں ہے. اس حالت میں امریکہ جنگ کی طرف جائے گا. اس وقت خوش قسمتی ہے بدقسمتی سے, جب یہ اتنا بڑا ریسیشن آیا ہے, امریکی سوسائٹی سوئچ اوور ہو رہی ہے پریزیڈنشل الیکشنز کے ذریعے سے, کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے اس وقت. لٹرلی امریکہ کو سنبھالنے والا اس وقت کوئی نہیں ہے, اور اگر سنبھالنے والا ہوتا بھی تو اس کی مصیبت اتنی گہری ہے کہ اس کو سنبھالنا ان کے بس کی بات نہیں ہے. اس کا مطلب ہے ریسیشن کنفرم, اور یہ ریسیشن کم از کم چار پانچ سال تک اپنے اثرات دکھاتا رہے گا. اس کا پیک آئے گا, میرا اپنا یہ خیال ہے کہ تقریباً ایک سال مزید لگے گا اس کا پیک آنے میں, یعنی اکتوبر نومبر 2009 میں ہم اس کے پیک کے اوپر کھڑے ہوں گے, اور 2010 میں امریکہ کو یقیناً ایک جنگ کرنی پڑے گی اگر ہماری کیلکولیشنز خراب ہوئیں اور یہ اسپیڈ پکڑ گیا, جیسے کہ پیچھے اسپیڈ پکڑ گیا جس کو ہم کہہ رہے تھے کہ چھ مہینے بعد ہوگا, وہ دو مہینے بعد ہو گیا مثلا, تو پھر اس کا مطلب ہے 2009 کے اینڈ میں اکتوبر میں امریکہ کو جنگ کرنی پڑے گی. اگر میں اپنی ڈیڈ لائنز کو کریکٹ کر لوں تو میں یوں کہوں گا کہ امریکہ کو کنفرم نومبر 2010 سے پہلے ایک جنگ لڑنی پڑے گی. آپ کو اگر یاد ہو میں ایک سال پہلے تک کہتا تھا اپریل میں 2008 ریڈ لائن ہے, اگر جنگ ہونی ہے یہاں تک ہوگی ورنہ جنگ نہیں ہوگی, اور پھر جنگ گئی تو ڈیڑھ دو سال جائے گی. آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں نومبر 2010 نو ریڈ لائن ان ایویٹیبل وار ہے, نومبر 2010 سے پہلے جنگ ہوگی. یہ کوئی میں وہ نہیں کر رہا, فلکیات کا کام نہیں کر رہا کہ کوئی ستارے دیکھ کر کہہ رہا کہ یہ جنگ ہو جائے گی, نہیں یہ کرنے نہیں کر رہا. اکنامیکلی پولیٹیکلی اور ملٹری بیلنس کو دیکھتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں نومبر 2010 سے پہلے جنگ ہوگی. خدا مجھے اور آپ کو اس کے فتنے سے محفوظ رکھے. درود بھیجے محمد والے محمد پر. صلی اللہ علیہ. آج کل بڑے عجیب عجیب جوکس رائج ہیں مارکیٹ کے اندر. مثلا پاکستان کے لیے ایک جوک چل رہا ہے, کہہ رہے ہیں دیکھتے ہیں پہلے ڈالر 100 روپے پہ پہنچے گا یا اسٹاک مارکیٹ 0 پہ پہنچے گی, دو میں سے ایک دونوں ہوں گے, دیکھتے ہیں پہلے کیا ہوگا. ڈالر آپ کو پتا ہے کہاں تک جا رہا ہے, اس کا کچھ نہیں معلوم کیا ہونے والا ہے. 87 کل ایک خبر آ گئی تھی کہ 87 ٹچ کر کے آ گیا, وہ پتہ نہیں کہاں سے بہرحال ہوا ہوگا, لیکن بہرحال حالات بہت خراب ہیں. اور اسٹاک مارکیٹ فلورنگ ہوئی بھی ہے, رکا ہوا ہے, اس کو وہ دے ہی نہیں رہے. اگر بازار میں دے دیں تو معلوم نہیں, مارکیٹ میں بتا دیں کہ کیا ہو رہا ہے اندر تو نہیں معلوم لوگوں کا دل کا کیا عالم ہوگا. تو اس وقت بحث یہ ہو رہی ہے کہ ڈالر 100 کو پہلے ٹچ کرے گا یا اسٹاک مارکیٹ 0 کو پہلے ٹچ کر جائے گی, کیونکہ دونوں نے ہونا ہے. ایک جوک انگلینڈ کا سناؤں. انگلینڈ میں ایک جوک نافذ ہے, آج کل رائج ہے, کہہ رہے ہیں میں ٹوسٹر لینے گیا اس کے ساتھ بینک پکڑا دیا. ٹوسٹر لینے گیا تھا اور مجھے بینک ساتھ پکڑا دیا کہ یہ بینک میں لے جاؤ, فضول ہو گیا. امریکہ کا جوک سنیے. امریکہ میں ایک جوک ہے کہ ایک بینکر اتنا اچھا ذہن رکھتا ہے, اتنا آپٹیمسٹک ہے, اتنا خوشبین ہے کہ اتوار کے دن پانچ شرٹیں استری کر رہا ہے کہ جاب پانچ دن چلے گی. یہ عالم ہے اس سوسائٹی کا, کولیپس, سب ختم. اچھا یہ تو امریکہ کا حالت ہے, امریکہ کی حالت. اچھا امریکہ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ یہ جو ہونے والا ہے یہ تو ہوگا, آگے کیا ہوگا؟ جب امریکنز بیٹھیں گے تو اور کون کون بیٹھے گا؟ جو جتنا ایسوسیٹڈ ہے اتنا زیادہ متاثر ہوگا. مثلا جاپان, مثلا چین, حتی یورپ, یہ سب کولیپس کرنے کی طرف جائیں گے. انڈیا کسی حد تک سیکیور جگہ ہے, انڈیا سیکیور جگہ ہے. پرسوں میری بات کسی سے انڈیا پہ, انڈیا سے کسی سے بات ہو رہی تھی, میں نے اس سے کہا انڈیا سیکیور ہے, کہنے لگا نو مور. جیٹ ایئر ویز نے 800 آدمی آج ہی نکالے. جیٹ ایئر ویز انڈیا کی سب سے بڑی ایئر لائن ہے. جب میں بات کر رہا تھا تو مجھ سے کہنے لگا مہاجا آپ کو پتا نہیں, 800 آدمی ابھی ابھی نکالے انہوں نے, ہم جا رہے ہیں, ہم بھی ساتھ ہی جا رہے ہیں. ہمارے خیال میں ابھی بھی میں کہوں گا انڈیا کسی حد تک سیکیور ہے, لیکن فولی کوئی سیکیور نہیں ہے. سب کے سب ڈوبیں گے, سب کو یہ اگلے 4-5 سال ٹف ٹائم دیکھنا پڑے گا. یہ تو انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ ہوگا, ہمارے ساتھ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا کیا ہوگا. ایران کافی حد تک سیکیور ہے, مزے کی بات یہ ہے کہ ایران کافی حد تک سیکیور ہے. ایران میں ایک پالیسی بنی تھی ایک زمانے میں, بعد میں اس کو انہوں نے چینج کر دیا تھا پارشلی, وہ یہ کہ اگر پورے ایران کے گرد ایک دیوار کھینچ دیں تو یہ ملک چل جائے. رفسنجانی کا جو فرسٹ ٹینیور تھا پہلے 5 سال, اس کے اندر یہ پالیسی بنی تھی کہ اگر پورے ایران کے گرد ایک دیوار کھینچ دیں تو یہ ملک چل جائے. اس کے اوپر کافی کام ہوا تھا, پھر پارشلی اس کو ختم کر دیا. کہا نہیں ہم اتنی زحمت نہ کریں, اتنا زیادہ برا نہیں ہوگا. لیکن بہرحال وہ ملک کافی حد تک سیکیور ہے. اس کی وجہ ایک خوبصورت وجہ بھی ہے. ایران میں کچھ عرصے پہلے اس بات کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کی گئی کہ ہمارے ملک کی بیسک اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے, ہمارے نیشنل انٹرسٹ کیا ہیں. مثلا پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ ہوتے ہیں, ایران کے نیشنل انٹرسٹ کیا ہیں. اس موقع پر ایک پالیسی بنی کہ ہمارا سب سے بڑا نیشنل انٹرسٹ امام کے ظہور کے لیے تیاری کرنا ہے. انہوں نے قوم کی سطح پر نیشنل انٹرسٹ ڈیفائن کیا, ظہور امام کے لیے تیاری کرنا. اس موقع پر انہوں نے یہ بات طے کی کہ اگر ظہور ہونے والا ہے اس کا مطلب ہے قحط آئیں گے, تو ہمیں یقیناً ایگریکلچر پہ کام کرنا چاہیے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, مجھ جیسے کو کوئی شبہ نہیں ہے کہ قحط کنفرم ہے, دیر سویر ممکن ہے. اگر اچھا سوچوں, اچھا سوچوں یعنی آپٹیمزم دکھاؤں, تو میں کہوں گا کہ جب امریکہ جنگ شروع کر رہا ہوگا تو دنیا میں قحط شروع ہو چکا ہوگا. اگر آپٹیمزم دکھاؤں, اس کا مطلب ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ نومبر 2010 تک ہمیں قحط ملے گا. اگر پیسیمزم دکھاؤں تو مجھے یوں لگ رہا ہے کہ اگلے سال آئے گا. یعنی اگر میں یہ کہوں کہ بہت اچھا ہوگا تو 2010, نومبر 2010. اگر کہوں کہ نہیں, ریئلسٹک بنو, جو خطرہ ہے اس کو پہلے سے دیکھ لو اور اس کی پہلے سے تیاری کرو, تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں ایک سال کے اندر ہم قحط دیکھیں گے. اچھا انڈیکیشنز کیا ہیں؟ مثلا میں آپ کو انڈیکیشنز بتاتا ہوں جو پریکٹیکلی نظر آ رہا ہے. پہلے ہمارے پاس کالز آتی تھیں تو ایک باعزت آدمی کہتا تھا کہ مثلا میرے بچوں کی اسکول کی فیس پے ہونی ہے, میری مدد کر دیں. تو ہم جانتے تھے کہ باعزت آدمی کے لیے یہ معاملہ سخت ہے کہ اسکول فیس پے نہیں ہو رہی ہے, ہم کر دیا کرتے تھے. مثلا یہ سوچتے تھے بھائی اس کی مدد ہونی چاہیے. اگر کوئی باعزت لگتا ہو اور آ کر کہتا تھا میرے گھر میں فاقہ ہے, تو ہم سوچتے تھے کہ نہیں یہ دو نمبر ہے, کیونکہ فاقہ نہیں ہو رہا ہے, معمولاً نہیں ہو رہا ہے. بہت ریئر کیس میں آج سے پہلے اگر کوئی مجھ سے آ کر کہتا تھا میرے گھر فاقہ ہے, میں اسکوٹ نہیں کرواتا تھا, تو پتہ چلتا تھا فاقہ ہے, نہیں ہوتا تھا ایسا. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, اب 24 گھنٹے میں ایوریج دو کیس ہیں. اب 24 گھنٹے میں دو ایوریج کیس ہیں, جو کلیم کرے گا کہ فاقہ ہے اور آپ اسکوٹ نہیں کروائیں گے اور دیکھیں گے فاقہ ہے. اس کا مطلب ہے معاملہ بہت خراب ہو گیا ہے, ہم لوگ اس کو سیریس نہیں لے رہے ہیں. اور میں 6 مہینے سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں ہم فاقے کے اوپر پہنچنے والے ہیں, اور میں آپ کو گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں میں 24 گھنٹے کے اندر دو کیسز ڈیل کر رہا ہوں کہ جس میں رپورٹ یہ ہو رہی ہے کہ فاقہ ہے. میں ایوریج ضرور لگا لوں تاکہ بعد میں اس میں غلطی نہ ثابت ہو. ایوریج اس کو اس طرح سے لگائی اور پتہ چلتا ہے کہ ہاں فاقہ ہے. تو عزیزان محترم, میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ہم اس قحط کے ریسیشن, ایک ریسیشن ہوتا ہے انڈسٹریل ریسیشن جس میں بینکس ختم ہو رہے ہوتے ہیں, کمپنیز ختم ہو رہی ہوتی ہیں, کھانے کو موجود ہوتا ہے. میرا اپنے خیال ہے ایک سال کے بعد سچویشن خراب ہو جائے گی. معاملہ یہ نہیں ہوگا کہ کمپنی چل رہی ہے نہیں چل رہی, معاملہ صرف یہ ہوگا کہ لوگ زندہ ہیں, کھانے کو ہے یا نہیں ہے. کوئی یہ کہے گا یہ بہت ڈراؤنی صورتحال ہے. عزم یہ بہت ڈراؤنی ہونی بھی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کم از کم اس وقت دنیا کے اکانومسٹ ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ یہ وہ ہے جو 1930 میں آیا تھا. اس کا مطلب ہے میری اور آپ کی لیونگ میموری کے اندر میں نے اور آپ نے اپنی زندگی میں یہ نہیں دیکھا ہوگا جو اب آنے والا ہے. کسی امریکن نے اپنی زندگی میں وہ نہیں دیکھا ہوگا جو اب آنے والا ہے. صرف ہسٹورینز کو پتا ہے کہ 1930 میں کیا ہوا ہے, اکانومسٹ کو پتا ہے 1930 کے اندر کیا ہوا ہے, لوگوں کی لیونگ میموری کے اندر نہیں ہوگا جو کچھ آنے والا ہے. اور میں اب آپ کی خدمت میں اپنی اوپینین عرض کرتا چلوں, یہ دھوکہ دے رہے ہیں کہ یہ 1930 کے برابر ہوگا, یہ 1930 سے کہیں زیادہ برا ہوگا, یہ 1930 سے کہیں زیادہ برا ہوگا. 1930 میں ورلڈ اکانومی انٹیگریٹڈ نہیں تھی, آئیلینڈز کی صورت میں زندگی گزار رہے تھے. اس زمانے میں جہاز نہیں تھے لوگوں کے پاس, 8-8 مہینے لگتے تھے وہاں سے یہاں آنے میں, ویٹ کی موومنٹ نہیں تھی. اب دنیا انٹیگریٹڈ ہے. پہلے جب کچھ ہوتا تھا تو وہ لوکل ہوتا تھا, مثلا 1930 میں ریسیشن امریکہ میں آیا, یورپ پہ بھی آیا, اتنا برا اثر ایشیا پہ نہیں پڑا. اب ایسا نہیں ہوگا, اب جو کچھ ہوگا وہ گلوبل ہوگا. تو میں آپ کو کنفرم کہہ رہا ہوں کہ اپنی طور پر جو کچھ مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ 1930 سے کہیں برا ہے, اس سے کہیں برا ہے. اور اس میں لوگوں کی ماس موومنٹ شروع ہو گئی تھی, لوگ امریکہ میں لاکھوں کی تعداد میں گھروں سے نکلنا شروع ہو گئے تھے, شہروں میں گھومنا شروع ہو گئے تھے. اب آپ سمجھ سکتے ہیں یہاں پہ کیا ہونے والا ہے. اور اگر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے, ایک سال ویٹ کریں پھر خبریں دیکھیں گے. میں 6 مہینے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا پاکستان میں ماس موومنٹ ہو سکتی ہے. اب میں آپ کی خدمت میں ابھی بھی عرض کر رہا ہوں, ہم لوگ خوش قسمتی سے بچے ہوئے ہیں. پروردگار عالم کا کچھ احسان ہے کہ ہماری کچھ کراپس واقعی اچھی ہو رہی ہیں, جس کے نتیجے میں ہم بچے ہوئے ہیں. ورنہ مس مینجمنٹ جو اس وقت پاکستان کے اندر ہے امیجنیبل نہیں ہے اس وقت. یعنی مثال کے طور پر فروری 2008 میں الیکشنز ہوئے ہیں, اس وقت لوٹا, جمع کیا, بھیک مانگا, جو کچھ بھی کیا, پاکستان کے پاس $16 ارب فورن ایکسچینج ریزروز کے اندر تھے. اس وقت 7 پوائنٹ سمتھنگ ہے. آپ آج کا ڈان اخبار اٹھا کے دیکھ لیجئے, 7.5 ارب ڈالر ہیں. یہ جو 7.5 ارب ڈالر ہیں یہ ایک مہینے کی ریکوائرمنٹ کے برابر ہیں, ایک مہینے کی ریکوائرمنٹ کے برابر. اس کا مطلب ہے اس وقت اگر معمولی سا بھی سیلاب آ گیا یہ ملک بینکرپٹ ہو جائے گا, یہ ملک بینکرپٹ ہو رہا ہے. اور یہ صرف 6-7 مہینے کے اندر ہوا ہے, صرف 6-7 مہینے کے اندر. ہاں پہلے سے روٹس موجود تھی, مشرف کے دور سے روٹس تھیں, لیکن پریکٹیکلی جو اتنی تیزی سے خراب ہوا ہے یہ صرف ابھی ہوا ہے. اور آپ کو پتا ہے کیوں ہوا ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, سب اپنی اپنی طاقت کے نشے میں ادھر سے ادھر گھوم رہے ہیں اور کوئی یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ ملک کی صورتحال کیا ہے. تو افسوسناک یہ ہے کہ یہ بعد میں فرینڈز آف پاکستان انہوں نے بلایا, دنیا کے چند ممالک کو جمع کیا کہ پاکستان کو کچھ ہیلپ مل جائے گی. اور اس ابھی انسان ریکارڈڈ کے سامنے اتنا زیادہ وہ نہ ہوا, ہمارے ملک کے صدر نے 100 ارب ڈالر مطالبہ کیا کہ ہمیں 100 ارب ڈالر کی امداد ملنی چاہیے. 4 ارب ڈالر ملی ہے, وہ بھی وعدوں کی صورت میں, 3-3 سال کے وعدے. آپ دیکھ رہے ہیں, ایک میں اس کو اگر کہوں نا یہ شیشہ نہیں ہے سونے کا گلاس ہے تو آپ مجھے احمق نہیں کہیں گے. اس طرح کا ایک کام ہو رہا ہے, وہ جا کے کہہ رہا ہے 100 ارب ڈالر چاہیے, یہ سونے کا گلاس سمجھ رہا ہے اس کو, اور شاید سمجھ نہیں رہا قوم کو بیوقوف بنا رہا ہے, چونکہ اب تک قوم کو بیوقوف بنایا گیا ہے. دیکھیے اتنا زیادہ گدھا نہیں سمجھا گیا تھا جتنا اب سمجھا جا رہا ہے. اس کے بعد یہ لوگ چائنا گئے, یہ سوچ کر انہوں سے کہا کہ ہم ایٹمی پلانٹ سائن کر لیں گے اور امریکہ کے اوپر اس طرح سے پریشر کر دیں گے, اس طرح سے کر لیں گے. آپ 2 دن کے اخبار اٹھا کے دیکھ لیجیے, ایک دفعہ کسی چائنیز آفیشل نے نہیں کہا کہ ہم کچھ دیں گے ان کو. کولیپس کر رہے ہیں یہ لوگ, اور اب پھر یہ کوئی دھوکے بازی میں رکھ کر پبلک کو بیوقوف بنانے کی کوشش کریں گے. لیکن کب تک, 2 مہینے, 3 مہینے, 6 مہینے, معاملہ ختم ہے. اگلے بجٹ تک معاملہ ختم ہے. اگر بہت پیسیمزم آپٹیمزم دکھاؤں, اگلے بجٹ تک معاملہ ختم ہے یہاں پر. اچھا معاملہ ختم ہوگا تو کیا ہوگا, فوراً جابس چھوٹنا شروع ہو جائیں گی, فوراً انمپلائمنٹ بڑھنا شروع ہو جائے گی, مارکیٹس خالی ہونا شروع ہو جائیں گی, لوگوں کے پاس پیسہ ہی نہیں ہوگا تو کھانے کا کیا کریں گے. اب معاملہ یہ نہیں ہوگا کہ میں بچوں کی فیس پے کروں گا یا نہیں کروں گا, معاملہ یہ ہوگا میرے گھر کا خرچہ کہاں سے چلنا ہے, کھانا کہاں سے آنا ہے. اس وقت ایشو یہ آنے والا ہے. اب ہم کیا ریکمینڈ کریں, اب بتائیے اس صورتحال میں کوئی کیا ریکمینڈ کرے کہ سولوشن کیا ہے. کسی نے ہمیں پاکستان سے باہر سے فون کیا, کہنے کا مولانا صاحب ریسیشن تو آ گیا, اب جو ہونا تھا ہو گیا, اب کرنا کیا ہے. میں نے اس سے کہا کرنا کچھ نہیں ہے, اب صرف دعا کرنی ہے. اب اس سے زیادہ حل مجھے کوئی سمجھ میں نہیں آتا. اچھا شاید میں نان سیریس ہو گیا اس وقت, میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا آپ زیارت عاشورہ مت چھوڑیے گا. سخت وقت میں ایک اچھی امید, بہت مضبوط امید زیارت عاشورہ پر ہے. مجھے یوں احساس ہوتا ہے اگر قومی سطح پر پوری قوم مل کر اس بات کی جد و جہد کرے کہ ہم سب زیارت عاشورہ پڑھنے والے بن جائیں, شاید کوئی اجتماعی سکون ہم لوگوں کو مل جائے. زیارت عاشورہ اور نماز شب یہ دو پناہ گاہ ہیں ہمارے پاس, اس کو ابھی سے شروع کر دیجئے اگر خدا نہ کرے ابھی تک شروع نہیں کیا ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم کسی کوئی ممکن ہے یہ کہے کہ یار یہ کتنا بیوقوف آدمی ہے, مسائل کہاں ہیں اور یہ ہمیں کہاں کی کھلو خبر دے رہا ہے. چونکہ مجھے معلوم ہے مسائل کہاں پر ہیں اور مجھے معلوم ہے کہ کوئی حل آپ کے پاس نہیں ہے اور میرے پاس نہیں ہے, اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آخری حل ہے. اگر اس کو بھی نہیں کیا پھر کوئی حل نہیں ہے ہمارے پاس. البتہ اس کے بعد دوسرے درجے کے حل ہیں, وہ بھی میں چند آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. ایک بات تو یہ کہ جاب سوئچ نہ کیجیے گا. جہاں جاب مل گئی ہے اور آپ پہلے سے بیٹھے میں وہیں بیٹھے رہیے گا. کیوں؟ جیسے ہی ریسیشن آتا ہے, ایک انٹرنیشنل رول ہے, لاسٹ کم فرسٹ گو, یہ انٹرنیشنل رول ہے. جو آخر میں آ جائے وہ سب سے پہلے جائے گا, اور فرسٹ کم لاسٹ گو, جو سب سے پرانا آ جائے وہ سب سے دیر میں جائے گا. اس وقت جاب چینج کرنے کا کوئی رسک مت لیجیے گا. کوئی بہت ہیوج انویسٹمنٹ کی طرف مت جائیے. مثال کے طور پر آپ سوچیں میں ایک ایسا انڈسٹریل کمپلیکس لگاؤں گا, اب چھوڑ دو, ابھی یہ داستانیں نہیں ہیں ابھی کی. کہ مثال کے طور پر میں یہ کر لوں گا, میں وہ کر لوں گا, ابھی اس وقت ہولڈنگ کا ٹائم ہے. جو بچا سکتے ہو بچا کے رکھ لو. پریکٹیکلی کہاں پہ کام کرنا چاہیے, یہ میرا آئیڈیلزم بھی ہو سکتا ہے, لیکن جو میں سمجھتا ہوں وہ تو مجھے بولنے کا حق ہے. میرا اپنا یہ خیال ہے, اب میں بہت عجیب بات کہنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں, میرا خیال میں ایگریکلچر اور ڈیری کے اندر فورن انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. ایگریکلچر اور ڈیری کے اندر ہم لوگوں کو فورن انویسٹمنٹ کر لینی چاہیے. آپ کو پتہ نہیں سن کے ہنسی آئے گی, میں بھینس کالونی کو وزٹ کر رہا ہوں آج کل. بھینس کالونی کیوں وزٹ کر رہا ہوں؟ بھینس کالونی کو میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کے حالات اتنے خراب ہوں کہ ہمارے مومنین کے پاس اپنی باڈی کی کیلوریز کو پورا کرنے کے لیے چیزیں نہ رہیں, جہاں سے کیلوریز ملنے کا چانس ہے ان کو سیکیور کر لوں اور ان کو یہ اطلاع دے دوں کہ سخت وقت کے لیے تیار ہو جاؤ, تمہاری ساری کیلوریز مومنین کی طرف جانی چاہیے. آپ کو کیلوریز کی ضرورت پڑے گی جو خدا نہ کرے آپ پوری نہیں کر پائیں گے. آپ کی باڈی کو چلنے کے لیے روزانہ 2250 کے قریب کلو کیلوریز چاہیے ہوتی ہیں, اگر میں صحیح ہوں, ڈاکٹر صاحب بھی تشریف فرمائیں. تو اس میں یہ جو آپ کو مقدار ہے یہ کہاں سے ملنی ہے؟ اگر کوئی پلان کرنا چاہ رہا ہے تو سب سے پہلے سوچیں یہ مجھے کہاں سے ملے گا. اس میں یہ بھی سوچیں کہ مارکیٹ میں کچھ نہیں ہوگا, اور اگر مارکیٹ میں ہوگا بھی تو اتنے ہیوج پرائز کے اوپر ہوگا کہ شاید مجھ جیسے مڈل کلاس کی رینج میں نہیں ہوگا. تو میں کہاں سے لینا چاہوں گا؟ اس موقع پہ تین کام ہم لوگ سوچتے ہیں. اگر کسی کے پاس چھوٹی سی بھی زمین ہے تو آلو لگا لے, اگر کسی کے پاس دڑبا رکھنے کی جگہ ہے تو مرغی پال لے, اور اگر کے پاس تھوڑی سی بھی زمین ہے تو بکریاں پال لے. آپ کو مزہ کا خیز لگا؟ ایک سال بعد نہیں لگے گا. بدقسمتی سے میں بعض اوقات رات کو سوچتا ہوں کہ میں پاگل ہونے والا ہوں. واقعاً دماغ میں آتا ہے کہ پاگل ہونا ہے کیا, یہ کیا سوچ رہے ہو یار تم, مرغیاں پالنی ہیں بکریاں پالنی ہیں. پھر میں سوچتا ہوں کہ جو نظر آ رہا ہے اگر وہ صحیح نکل آیا پھر کیا ہوگا. اچھا یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں, کتنا عرصہ ہو گیا ہمیں یہ پروگرام کرتے ہوئے؟ 1.5 سال ہو رہا ہوگا. اب تک ہمارا ریکارڈ بہت برا نہیں ہے اس میں, اب تک ریکارڈ بہت برا نہیں ہے. اس لیے میں رسک نہیں لینا چاہ رہا. میں آپ کی خدمت میں جو کہنا نہیں چاہیے تھا وہ میں نے کہہ دیا, ڈیری کے بارے میں, مرغی اور بکری کے بارے میں. شاید کوئی کہے بہت احمقانہ ہے, لیکن عزیزان محترم میرے خیال میں احمقانہ نہیں ہے. میرے خیال میں یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہمیں محنت کرنی چاہیے, ہمیں لنکس کریٹ کر لینے چاہیے کہ اگر کوئی خراب وقت آیا تو ہم اپنے مومنین بھائیوں تک ریکوائرڈ کیلوریز کیسے پہنچائیں گے. آپ سمجھ رہے ہیں میں پیسے پہنچانے کی بات نہیں کر رہا ہوں, پیسے کی کوئی ورتھ نہیں ہوگی اس وقت. آپ اپنے ہاتھ میں کروڑوں بھی لیے بیٹھے ہوں تو کچھ شاید نہ خرید پائے. اس وقت صرف ایک پرابلم ہوگی کہ اس بچے کا یا اس آدمی کا پیٹ کس چیز سے بھرنا ہے. اب اس کو حساب کیجئے آپ. تو کب سے پلان کب سے شروع کریں؟ پلان تو ابھی سے شروع کر دیں. کب تک ٹائم رہے گا ہمارے پاس؟ میں بہت زیادہ کیلکولیٹڈ جس طرح بول رہا ہوں نا, اس سے مجھے لگتا ہے جب نہیں ہوا خدا نہ کرے تو میرا کیا ہوگا, لیکن میں صرف یہ سوچ رہا ہوں اگر ہو گیا اور میں نے نہیں بولا تو کیا ہوگا. ٹھیک ہے, تو میں اپنی عزت خطرے میں ڈال رہا ہوں نا کہ اگر نہیں ہوا تو کیا ہوگا, لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ مجھے اپنی عزت بچانی ہے یا کچھ لوگوں کی زندگی بچانی ہے. تو میں اپنی عزت داؤ پہ لگاتا ہوں کہ ٹائمنگ دے رہا ہوں, لیکن اگر کوئی بچ گیا تو یہ فائدہ ہوگا. میرا اپنے یہ خیال ہے آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ موو کرنے کے لیے جون اگلے سال تک ٹائم ہوگا. جون اگلے سال تک میرے خیال میں خراب صورت اگلے بجٹ تک آنا شروع ہو جائے گی. ہم لوگ بہت خوش قسمت ہوئے تو ہم کھانے کے بحران سے بچ جائیں گے, کیونکہ ہم ایگریکلچر کنٹری ہیں اور ہماری کراپس فیوچر کے اندر بری ہونے کی پریڈکشن نہیں ہے. رائس کراپ بہت اچھی جانے کی پریڈکشن ہے. اچھا, ہم لوگوں کی ایک اور مصیبت بھی ہے, ورلڈ ہیلتھ اور ورلڈ فوڈ والے جب ہمارے اسٹیٹسٹکس کو دیکھتے ہیں اور ہمارے ریزلٹ کو دیکھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ ان اسٹیٹسٹکس پہ یہ ریزلٹ کیسے نکل آیا, کیونکہ اسٹیٹسٹکس دو نمبر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ مصیبت یہ ہے کہ ایک طرف سے وہ رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس وقت ویٹ کی بمپر کراپ آئی ہے اور دوسری طرف سے آٹے کی قیمت شوٹ کر رہی ہوتی ہے. اگر بمپر کراپ آئی ہے تو آٹے کی قیمت شوٹ کیوں کر رہی ہے؟ وہ بمپر کراپ کہاں گئی ہے جبکہ تم ایکسپورٹ بھی نہیں کر رہے آفیشیلی؟ افغانستان کا راستہ بند ہوا ہوا ہے, جا کہاں رہی ہے پھر ویٹ؟ پھر یہ بمپر کراپ کہاں پہ چلی گئی؟ دو راستے ہیں, یا تو ہم کہو کہیں پر کوئی بچا کے رکھ رہا ہے, یا یہ کہو بمپر کراپ کا دعویٰ جھوٹ تھا, اسٹیٹسٹکس غلط تھے. اگر خدا نہ کرے نیکسٹ ایئر رائس کی بمپر کراپ کا دعویٰ غلط نکل آیا, پھر ہم مارے گئے. اس کا مطلب ہے پھر ہم بہت مصیبت میں پھنس جائیں گے, کیونکہ دنیا میں ہمیں کوئی نہیں بیچے گا. یہ میں آپ کو پہلے سے بتا دوں, دنیا میں سب اپنی اپنی سنبھالنا شروع کر چکے ہیں پچھلے سال سے. یعنی اس سال بجٹ آنے سے پہلے پوری دنیا کے اندر ٹرینڈ یہ آ رہا تھا کہ اپنی کراپس بچا کے رکھو, بیچنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے. اگر صورتحال ایسی رہی سب کے سب اپنا اپنا بچا کے رکھیں گے سوائے وہ ملک جن کے پاس اپنا ہوگا, اور اگر خدا نہ کرے ان بدبختوں کے بمپر کراپ کے دعوے غلط نکل آئے پھر یہاں صورتحال بہت خراب ہوگی. تو ایسا نے محترم میرے خیال میں یہ صورتحال اس قسم کی ہے. اچھا, اب ایک اور پرابلم آتی ہے, لوگ کہتے ہیں پیسہ کہاں رکھے. ایک عجیب صورتحال یہ ہے کہ آفیشیل اسٹیٹسٹکس 25% انفلیشن شو کر رہے ہیں. آفیشیل اسٹیٹسٹکس 25% انفلیشن کا مطلب یہ کہ اگر میں نے پچھلے سال بینک کے اندر 100 روپے رکھے تھے تو اس وقت اس کی طاقت 75 روپے کے برابر ہے. کیا کوئی بینک 25% ریٹرن دے رہا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کوئی بینک 11-12 سے زیادہ نہیں دے گا آپ کو. اس کا مطلب ہے آپ کا ہر رکھا ہوا پیسہ 12% تو یوں ہی ختم ہو رہا ہے. تو اس وقت مسئلہ یہ کہ رکھیں کہاں پر. ہمارے ایک دوست نے ایک دفعہ آ کر, آپ بتا سمجھ رہے ہیں نا, ہم چوراہے پہ بیٹھے ہوتے ہیں, سب ہمارے باتوں آتے ہیں سن رہے ہوتے ہیں ہم. تو ایک دوست ہمارے پاس آئے, کہنے لگے 10 منٹ چاہیے. میں نے کہا ٹھیک ہے چلو کہیں بیٹھ جس کرتے ہیں. آئے وہ میرے پاس, کہنے لگے کہ بھائی میں نے ایک جاپنیز کمپنی کے اندر 18 سال سے پیسہ رکھا ہوا تھا. ٹھیک ٹھاک ہیوج اماؤنٹ انہوں نے بتائی. کہا کہ میں نے 18 سال سے پیسہ رکھا ہوا تھا, 13% وہ ریٹرن دے رہا تھا. ابھی شریعت چھوڑ دو, کافر تھے وہ, پھر تو صحیح ہوگا, یہ ہوگا وہ ہوگا. یہ ہے کہ اب میں کیا کروں. میں نے کہا رکھا رہن دو, ابھی جاپنیز تو نہیں گر رہے. کہنے لگے معذہ اندر کی بات بتاؤں, جاپان سے ہی میرے ایک دوست نے بتایا 200 انشورنس کمپنیز ایک دن میں گری ہیں. لہذا میں نے فوراً اپلائی کر دیا کہ میرا پیسہ واپس کر دیا جائے. لیکن مصیبت یہ کہ اب رکھوں گا کہاں پر, اب کیا کروں. اب سمجھ رہے ہیں یہ سب صورتحال آ رہی ہے. تو میں نے جتنا طاقت استعمال کرنی تھی اس سے زیادہ کر لی, آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ صورتحال اچھی نہیں ہے. کہاں پر انویسٹمنٹ کریں, میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا, چھوٹا چھوٹا کوئی ایسا کام شروع کر دیں جس میں آپ کو کیلوریز ملنا شروع ہو جائیں. مجھے معلوم ہے لوگ مذاق اڑائیں گے, کہیں گے یہ پاگل لوگ ہیں, مرغیاں پلوا رہے ہیں مومنین کو, یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. اچھا, اگر نہیں ہوا تو کیا نقصان ہے کیا؟ اچھا فرض کرو نہیں آیا ریسیشن, مرغی گھر میں ہوئی, نقصان ہوگا, بدبو آئے گی زیادہ سے زیادہ, اور تو کچھ نہیں ہو رہا نا, نقصان تو نہیں ہے کوئی. یا مثلاً آپ کے پاس کوئی زمین تھی خالی خولی پڑی ہوئی تھی, آپ نے کسی چوکیدار کو کہا 2-4 بکریاں رکھ لو, کوئی نقصان ہے کیا؟ 2-4 بکریاں اس وقت سستی مل بھی جائیں گی, آپ دے بھی دیجیے, رکھ لے, شاید وہ 2-4-6 مہینے کے اندر اس کے بچے اچھے بھی ہو جائیں تو بڑھ جائیں گے, کچھ ملے گا ہی نا آپ کو, لاس تو نہیں ہوگا. چھوٹا موٹا لاس اگر ہو بھی گیا 15-20 ہزار روپے تو آپ کا کیا جا رہا ہے. لیکن اگر آپ سب نے ایک کام کر لیا اور کہیں ریسیشن کے بعد جب فیمن آیا اور قحط آیا اور وہ 1-1.5 سال چل گیا, تو اس وقت آپ گولڈ پرائس پہ لگے گا آپ کو, پھر جو آپ کے ہاتھ میں ہوگا. بہرحال اللہ کرے کہ جو کچھ ہم سمجھ رہے ہیں وہ سب غلط نکلے. اللہ کرے کہ جو کچھ ہم سمجھ رہے ہیں سب غلط نکلے. ہم اپنی بےعزتی برداشت کرنے کو بہت اچھی طرح تیار ہیں. کاش کہ سب غلط ہو جائے, کاش کوئی ریسیشن نہ آئے, کاش کوئی قحط نہ آئے, کاش کوئی قیمتیں ختم نہ ہوں. چونکہ اگر آیا تو سین اچھا نہیں ہوگا. اب ایک اور مسئلہ, کیا یہ دور امام کی تشریف آوری کا دور ہے؟ تو ہمارا دل کہہ رہا ہے کہ ہے. اگر یہ ہے تو شیعہ سنی سب کی روایتوں میں لکھا ہے ایسا قحط آئے گا کہ 1/3 دنیا کی پاپولیشن مر جائے گی. اگر میں معتقد ہوں کہ امام کی تشریف آوری کا دور ہے تو روایتیں میرے سامنے کوئی چانس نہیں دے رہی کہ قحط آئے گا ہی آئے گا, اور ایسا عجیب قحط آئے گا جس کے اندر 1/3 دنیا کی پاپولیشن مر جائے گی. اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ قحط آ رہا ہے. اب میں کہوں کہ نہیں آ رہا تو میرے جیسا آدمی پھنس گیا ہے ڈیڈ لاک کے اندر. دل سے کہہ رہا ہے کہ کاش نہ آئے, اور عقل کہہ رہی ہے کہ اپنے آپ کو دھوکہ مند ہو, آ گیا ہے, دھوکہ مند ہو, یہ آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا ہے, اب اس میں دھوکے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. بہرحال ابھی بھی دل سے دعا یہ ہے کہ سب غلط نکلے, زندگی لوگوں کی نارمل گزرے, اللہ کی طرف نزدیک ہوتے رہیں یہ لوگ. اچھا اگر مشکلات آئیں تو کیا ہوگا؟ کیا یہ اچھا وقت نہیں کہ ہم اپنے ایمان پہ محنت کر لیں؟ بھائی اگر مصیبت آنی ہے تب بھی ایمان مضبوط ہونا بہت ضروری ہے, اور اگر مصیبت نہیں آنی ہے تب بھی ایمان مضبوط ہونا بہت ضروری ہے. میرا اپنے یہ خیال ہے کہ آپ ساری ترکیبوں کے ساتھ اپنے ایمان پر محنت کریں, ایمان پہ شدید محنت کریں, خدا و متعال کے ساتھ امید کو, خدا و متعال کے ساتھ اپنے ذاتی لگاؤ کو, اس کے ساتھ راز و نیاز دعا کو, اس کے اوپر بہت اصرار کریں. انشاءاللہ اگر وہ سب کچھ ہوا مصیبتوں میں اور آپ اور میں خدا کے نزدیک ہوئے تو زندہ رہے یا مردہ ہوئے اس سے ہمیں کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا. لیکن خدا نہ کرے کچھ مصیبت, خدا کرے کوئی مصیبت نہ آئے لیکن ہمارا ایمان کمزور رہا تو ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ تو ہمیں اپنے ایمان کے اوپر محنت کرنا سب سے زیادہ اہم نظر آتی ہے. اپنی عبادات پہ زیادہ توجہ دیجئے, اس کے اوپر محنت کیجئے. وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے, دو باتیں اور کہنا چاہتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. انشاءاللہ اگر خدا نے چاہا تو پارا چنار کا راستہ انشاءاللہ جلدی کھلنے والا ہے. جرگہ نے فیصلہ کر لیا ہے اور ایک ایک قبیلے کے اوپر 6 کروڑ فائن دیا ہے اگر کوئی راستہ روکے. ایک ایک قبیلے کے اوپر 6 کروڑ فائن دیا ہے, یعنی ان سے کہا ہے کہ 2 کروڑ روپے آپ ڈپازٹ کریں گے اور اگر آپ کے لوگوں نے راستہ روکا تو 4 کروڑ روپے آپ کو پینلٹی پڑے گی. تو اس وقت جرگے آج کے دن جرگے کے جو بڑے بڑے زعما تھے, لیڈرز تھے, وہ اپنے اپنے قبیلوں میں واپس گئے اور انہوں نے جا کر اپنے لوگوں کو اطلاع دی ہے کہ بھائی 6 کروڑ کا معاملہ ہے, ہاتھ بھی نہیں لگانا روڈ کو. امید یہ ہے کہ کل یا پرسوں سے انشاءاللہ پارا چنار, ٹل پارا چنار روڈ اور جو بعد میں کوہاٹ تک لگتی ہے پھر بعد میں پشاور, اس روڈ کو انشاءاللہ کھل جانا چاہیے. اس کے اندر بہت سارے ایلیمنٹس انوالو ہیں. ایک تو یہ کہ دشمن نے یہ دیکھ لیا کہ وہ کوئی زیادہ فائدہ حاصل نہیں کر سکے, نیٹ لاس ان کا ہوا ہے. مجھے اس بات کا احساس ہے کہ نیٹ لاس ان کا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے کچھ لوگ شہید ہوئے, شہادت بھی ایک فخر ہے اور اس میں ہمیں کوئی گھبراہٹ نہیں ہے. ہمارے مومنین کا امتحان ہوا ہے, شدید امتحان ہوا ہے 1.5 سال کے اندر, 1.5-2 سال کے اندر, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. انہوں نے استقامت دکھائی ہے, اپنی پائیداری دکھائی ہے, وہ کامیاب ہوئے ہیں اور الحمدللہ انہوں نے ہمیں سرخرو کیا ہے, پورے پاکستان کے شیعوں کو سرخرو کیا ہے. ہم نہ جان جانے کے ادھر خوش ہیں نہ ادھر خوش ہیں, لیکن اس بات پر خوش ہیں کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں نے ان کی بے بنیاد مطالبات پہ سر نہیں جھکائے, اپنے مقابلے کو جاری رکھا. 1.5-2 سال کے با عزت مقابلے کے بعد اب الحمدللہ وہ اپنے تمام مطالبات کے بغیر روڈ کھولنے پر مجبور ہوں گے. ان کی استقامت انتہائی اہم تھی, ان کی پائیداری, اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ پاکستان کے باقی شیعوں نے پارا چنار کے اہل بیت کے چاہنے والوں کا یقیناً ساتھ دیا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس 1.5-2 سال کی پریکٹس نے پورے پاکستان کے شیعوں کو ایک حوصلہ دیا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین وہ جو نظر آ رہا تھا کہ متحد نہیں ہے, اتنا مختلف بھی نہیں ہے, اتنا متفرق بھی نہیں ہے. مصیبتوں میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا جانتے ہیں, اور ہمیں پارا چنار کے دوست کہتے ہیں کہ دوسرے شیعوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے اور ہم اس بات کے معترف ہیں. خدا اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں کے اندر انشاءاللہ مزید اتحاد کی فضا کو قائم فرمائے. تو یہ روڈ کھلنے میں ایک تو یہ ایلیمنٹ تھا, دوسرا ایلیمنٹ یہ تھا کہ سردیاں آ گئی تھیں, گرمیوں میں کوئی فصل نہیں اگا پایا تھا. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اگر اس وقت بھی روڈ نہیں کھلی تو کیٹاسٹروفی ہوگی سردیوں کے اندر, نہ وہ اگا سکیں نہ یہ لوگ اگا سکیں. اگر یہ روڈ نہیں کھلے گی دونوں طرف قحط ہوگا, دونوں طرف بڑی پیمانے پر لوگ مریں گے. میرے خیال میں ان دونوں نے فورسی کر لیا تھا کہ ایسا ہو جائے گا, زیادہ سردیوں کے آنے سے پہلے روڈ کھولنا چاہ رہے ہیں. البتہ مجھے یہ شک ہے کہ روڈ کتنے دن کے لیے کھلے گی, کتنے وقت کے لیے کھلے گی. یعنی میرا اپنا ایک خوف یہ ہے کہ جیسے ہی دونوں طرف اپنے اپنے وسائل کو تیار کر لیں گے, کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر دوبارہ موڈ میں آ جائیں. ان لوگوں نے ڈیڈ لائن جو ایکسپائری رکھی ہے وہ دسمبر 2008 کا اینڈ ہے, کہیں موڈ یہ تو نہیں ہے کہ دو ڈھائی مہینے ہم سب کچھ جمع کرنے کے بعد جنوری سے پھر شروع ہو جائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ سردیوں میں ویسے ہی لڑتے ہیں چونکہ ان کے پاس کام کرنے کو کچھ نہیں ہوتا. تو ڈر مجھے یہ ہے کہ دو ڈھائی مہینے یہ لوگ جمع کریں گے اور جنوری میں پھر دوبارہ شروع کر ڈالے. خدا نہ کرے, خدا ان کو عقل دے اور نہ وہ حملے کرے نہ یہاں سے کوئی حملہ ہو اور انشاءاللہ امن برقرار ہو جائے. البتہ اس کے اندر شاید ایک اثر آئی ایس آئی کے ڈائریکٹر کا چینج ہونا بھی ہوگا, اس کے اوپر زیادہ تبصرہ کرنا مناسب نہیں رہتا ہے کبھی بھی. آخری بات جو ہے وہ آ خان بورڈ کے حوالے سے ہے, جس کا مسئلہ بہت زیادہ اس وقت اہمیت کا حامل ہوتا چلا جا رہا ہے. اس میں ہماری اوپینین کا سامنے آنا چونکہ ہمیں لگا کہ ضروری ہے, لہذا ہم اپنی اوپینین دینا چاہ رہے تھے. ہمارے خیال میں خود آ خان کا جو اب تک نظام ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ نقصان دہ ہے. ان کا جو ایجوکیشن بورڈ ہے وہ ہمارے خیال میں سازش ہے, اور جو ہمارے اسکولز ان کو جوائن کر رہے ہیں وہ اپنے اور اپنے بچوں کے اوپر انتہائی ظلم کر رہے ہیں. ہمیں یقین ہے کہ ان کو ان تمام ایفیلیشنز کو ترک کرنا پڑے گا. جو لوگ جوائن کر چکے ہیں ہمیں یقین ہے کہ یہ لوگ واپس آئیں گے, اور جن لوگوں کو ابھی جوائن کرنے کے لیے آپشن ہے ان سے ہم کہیں گے کہ اس بڑی حماقت میں دوچار نہ ہوں, اس مصیبت میں اپنے آپ کو نہ پھنسائیں اور جوائن نہ کریں. نہیں کہہ رہا کہ عذاب میں پھنسیں گے, اور شاید یہ بھی ہو, کم سے کم اتنا یہ کہ انتہائی سخت مصیبت میں پھنسیں گے. اور اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں کوئی برا اثر نظر نہیں آ رہا, مجھے سمجھ میں نہیں آتا برا اثر کسے کہتے ہیں. حبیب گرلز کے اندر میوزک کی کلاس مست ہے, یہ برا نہیں ہے, کس فقہ کے تحت جائز ہے. اگر کہے مثال کے طور پر جب ان سے جا کے بات کی جائے گی تو کہیں گے سب سنتے ہیں. فرض کرو اگر خدا نہ کرے ایسا ہے کہ سب سنتے ہیں, اور ہرگز ایسا نہیں کہ سب سنتے ہیں, بہت سارے مومنین ہرگز نہیں سنتے ہیں, تو کیا سب سننے میں اگر کوئی غلط کام کرے تو ان کو ہم سکھائیں بھی کہ تم غلط کام کرو؟ ڈانس اور میوزک کی کلاس رکھنا کون سی ہم عقل مندی کا کام ہے جو حبیب گرلز نے شروع کیا ہے؟ یا مثال کے طور پر ہمارے دوسرے اسکولز جو ہیں ان کو جوائن کر رہے ہیں, اور احمقانہ باتیں ہمیں سننے کو بار بار مل رہی ہیں. ابھی چند دن پہلے ایک ٹیچر نے, میں نام بھی لے دوں تو اس میں کیا آ رہا ہے, المرتضیٰ اسکول کی ایک ٹیچر نے کانٹیکٹ کیا, کہا کہ مسلسل پردے دار ٹیچرز باہر نکل رہی ہیں اور بے پردہ آخانی ٹیچرز جو ہیں وہ اندر آ رہی ہیں. ٹیچرز ٹریننگ کے کورس کے دوران مسلسل ایک سے زیادہ دفعہ یہ جملہ کہا گیا ہے کہ پردہ خلفاء کی ایجاد ہے, یہ دین کے اندر نہیں ہے, آپ لوگ یہ سختی کیوں کر رہے ہیں اپنے آپ کے ساتھ؟ احمقانہ کام ہے یہ سارے کے سارے جو ہو رہے ہیں, اور ہمارے وہ دوست احباب انتہائی غفلت کر رہے ہیں اگر وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. ہمارے خیال میں نقصان اس سے آنکھوں سے کے سامنے واضح ہے, اب اس میں کیا چھپانے کی ہمیں ضرورت پڑ رہی ہے یا کیا ہم اپنے آپ کو غفلت میں ڈالنے کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ تو ہمارے خیال میں یہ بلنڈر ہے, یہ قومی سطح کے اوپر بہت بڑی حماقت ہے. اگر ہمارے دوست احباب اس پہ مرتکب ہو رہے ہیں ان کو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ بہت بڑی غلطی ہے. اتفاقاً فقہا کے فتاوی بھی موجود ہیں, اور میں نے اس کے اوپر ایک انتہائی احمقانہ جملہ سنا کہ یہ فتاوی بہت پرانے ہیں. کیا پرانے ہونے سے کوئی فتویٰ تبدیل ہوتا ہے؟ اگر آپ کے پاس 20 سال پرانا بھی ایک فتویٰ موجود ہے اور مرجع تخلیق کی طرف سے کوئی نیا فتویٰ نہیں آیا ہے, تو کیا 20 والا سال پرانا والا فتویٰ ختم ہو جاتا ہے؟ یہ کیا حماقت ہے جو ہم کہہ رہے ہیں؟ تازہ وہ اتنا پرانا بھی نہیں ہے, اور ابھی ہمارے دوست احباب مثال کے طور پر محترم علی رضا صالحی, مولانا علی رضا صالحی خود ذاتی طور پر آیت اللہ عظمیٰ سیستانی سے مل کر آئے, انہوں نے کہا کہ بالکل غلط ہو رہا ہے اور ہم ہرگز تائید نہیں کرتے ان کاموں کی جو یہاں پر ہو رہا ہے. سب باتیں وربلی کہی گئی ہیں, اور اب یہ نقطہ چینی نکال رہے ہیں کہ نہیں کسی طریقے سے ہمارے پاس ریٹرن آنا چاہیے, ہمارے پاس یہ آنا چاہیے وہ آنا چاہیے. میرے خیال میں یہ سوائے بہانے بازی کی کچھ نہیں ہے. ہماری اوپینین یہ ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے. ہماری اوپینین یہ کہ ایفیلیشن بالکل غلط ہے, اس سے ہمارے بچوں کا مستقبل انتہائی شدید خطرے میں پڑے گا. اور مجھے, میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ اگر میرے ہاتھ میں کوئی اسکول دے, صرف نوٹس بورڈ میرے پاس ہو, سلیبس نہ ہو, کوئی چیز نہ ہو, صرف نوٹس بورڈ میرے ہاتھ میں ہو, میں بچوں کو بگاڑنے کی مکمل کامیابی کے ساتھ جدوجہد کر ڈالوں گا اور بچے بگڑ جائیں گے. شیر اسد کے بے پردہ وہ آخانی ٹیچرز آ رہی ہیں اور وہ ہمارے اسکولس کے اندر پڑھا رہی ہیں, اور وہ انتہائی حماقت ہمارے ایک ایجوکیشنل ٹرسٹ کے اندر, اب مجھے کیا بولوں, مجھے سمجھ میں نہیں آتا میں کب تک نام نہ لوں, کہ انہوں نے اپنے پورے ایجوکیشنل ٹرسٹ کا ڈائریکٹر آخانی بنایا ہے. حبیب اسکول کا پرنسپل انہوں نے اہل سنت میں سے لیا ہے. ہمیں اعتراض نہیں ہے, لیکن یہ کیا حماقت ہیں جو اپنے ہاتھوں سے اپنے ادارے ان کے حوالے کیے چلے جا رہے ہیں. اتنا ہمیں اندر کچھ تو فکر ہونی چاہیے. یعنی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جن شہادتوں کے ایام پر بینڈ باجے نہیں بجتے تھے پھر وہ بجنا شروع ہو گئے. وہ پورے ایجوکیشنل ٹرسٹ کا ڈائریکٹر یوم حسین کو وزٹ کرتا ہے اور اس کے بعد نیچے لکھتا ہے کہ یہ وقت اور پیسے کی بربادی کے سوا کچھ نہیں ہے. اتنے سٹوپڈ ہیں ہم, اتنے احمق ہیں, کوئی غیرت نہیں ہمارے اندر اپنے دین کی, اور اس کے بعد فخر سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ایفیلیشن کر رہے ہیں. حماقت ہے جو ہم کر رہے ہیں, پاگل پنا ہے جو ہم کر رہے ہیں, اپنی نسلوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہیں پتہ نہیں ہم سیکولر ہو جائیں گے تو دنیا ہمیں ایکسیپٹ کر لے گی اور یہ پتہ نہیں گولڈ میڈل ہے جو ہمیں مل جائے گا. ہم حماقت کر رہے ہیں. ہمارے دوستوں کو سمجھنا چاہیے کہ حماقت ہے. اور مجھے نہیں معلوم یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں. یعنی اگر کوئی برائی ہوتی ہے اور کیا ہوتا ہے برائی کے اندر, یہ سب برائیاں نہیں ہوتی جو ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آ رہی ہیں کہ ان کے اندر ہیں اور وہ پھیلا رہے ہیں. بہرحال میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ہمارے دوستوں کو اس سے زیادہ عقل مندی سے کام کرنا چاہیے. جو نون برائی ہے, جو جانی پہچانی برائی ہے, اس کے اندر جانے کی ہمیں کوشش نہیں کرنی چاہیے. اور میں چونکہ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے, ایک گھنٹے قریب ہو گیا جبکہ ہمارا بولنے کا سیشن 35-40 منٹس ہونا چاہیے تھا, بعد میں آپ کے سوال جواب ہونے چاہیے تھے, اور اس کے باوجود ایک گھنٹہ گزر چکا, لیکن ہم اس کو ابھی بھی سوال جواب کو امپورٹنس دیں گے, سوال جواب کو کور کرنے کی کوشش کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. پاکستان میں معاشی بینکرپسی, معاشی کرپشن میرے خیال میں, اور بینکرپسی کے پیش نظر لوگ ڈر سے گئے اور باہر جانے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا یہ روش صحیح ہے؟ ٹرائی کر لیں, ویزے اور ٹریولنگ کا خرچہ بہرحال کر کے دیکھ لیں کہ وہاں اگر صحیح ہو تو وہاں رہ لیں. اگر کسی کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہاں صحیح ہے, میرا نہیں خیال, میرے خیال میں ڈیولپنگ کنٹریز زیادہ بہتر ہیں اس وقت رہنے کے لیے, کیونکہ وہاں پہ فارمنگ اور ایگریکلچر ہے, وہاں پر کم سے کم آپ اس لحاظ سے سیکیور ہو سکتے ہیں. لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ وہاں جانا ہمارے لیے کسی بھی صورت میں فائدہ مند ہوگا. ویسے بھی ہم بہت زیادہ وہاں جانے کے معتقد نہیں ہیں, لیکن یہ کہ ان حالات میں میرا نہیں خیال, یعنی وہاں پہ ایکسپرجن بہت زیادہ ہے, وہاں پہ فرمز کا نکالا جانا, امپلائیز کو باہر نکالنا بہت زیادہ ہے اس وقت. تو اس وقت آپ جا رہے ہیں وہاں پر کہ آپ کو کوئی جاب ملے گی, یا اس وقت آپ جا رہے ہیں کہ وہاں پر میں کوئی اپنا بزنس اسٹیبلش کروں گا, میرے خیال میں آپ اخبار نہیں پڑھ رہے ہیں, آپ ویب سائٹس نہیں دیکھ رہے ہیں, تو مشورہ دوں گا کہ آپ بی بی سی کی ویب سائٹ کو ہر روز دیکھ لیا کیجئے, اس میں وہاں دیکھیں کہ کتنی جاب نکل رہی ہیں, کتنا امپلائمنٹ بڑھ رہا ہے, ان امپلائمنٹ کتنا بڑھ رہا ہے, جاب لیس کا ریشو کیا ہے, تو آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا کہ صورتحال اس سے کہیں زیادہ خراب ہے جو میں اور آپ سمجھ رہے ہیں. لکھا ہے, اٹ از بینگ سیڈ دیٹ اسلامک بینکس آر ان افیکٹڈ بائی دا ریسنٹ میجر ریسیشن آل اوور دا ورلڈ, کین یو پلیز کمنٹ. میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوگا کہ وہ لوگ بالکل سیف اور سیکیور رہ جائیں گے. انویسٹمنٹ جہاں کہیں بھی ہوگی اس وقت ریٹرن لانے کے اندر بہت مشکل میں پھنسے گی, خاص کر جو سیکنڈ فیز آئے گا. ابھی فیز صرف انویسٹمنٹ بینکس کے اوپر ہے اور انشورنس ایجنسیز پر ہے, سیکنڈ فیز کے اندر کمرشل بینکس اور کمرشل ایکٹیویٹیز متاثر ہوں گی. تو میرا اپنا خیال ہے کہ چاہے اسلامک بینک کے تھرو ہو یا نان اسلامک بینک کے تھرو ہو, چونکہ کلچر سارا کیپیٹلسٹ کلچر ہے, تو ہم شاید اس میں ہم بچت نہیں کر پائیں گے. ہاں اگر کلچر اسلامک کلچر ہوتا تو ہم بچا سکتے تھے اس مسئلے کو. لوگ آخر وقت تک کہاں پہ لگاتے رہیں گے؟ جب ریسیشن پیک پر آنے لگتا ہے تو لوگ گولڈ میں پناہ لیتے ہیں. عجیب بات یہ کہ بی بی سی کی ویب سائٹ نے ایک ہفتے پہلے گولڈ کے اندر انویسٹمنٹ کے بارے میں کہنا شروع کر دیا ہے, جبکہ ابھی پیک میرا اپنا یہ خیال تھا ایک 6-8 مہینے دور ہونا چاہیے تھا. اور کل کی بی بی سی کی ویب سائٹ پہ تھا کہ پرائسز فلیٹ ہو گئی ہیں, دونوں علامتیں انتہائی خراب ہیں. اگر گولڈ پہ انویسٹمنٹ کا رش بڑھ رہا ہے اور گولڈ پرائس مسلسل شوٹ کر رہی ہے تو خراب علامت ہے, اس کا مطلب ہے لوگ گولڈ کے اندر رکھنے کی طرف جا رہے ہیں. ابھی لوگ ڈالر سے سوئچ کر کے یورو کی طرف جائیں گے, اور جب یورو گرنا شروع ہوگا تو گولڈ کے اندر جائیں گے, گولڈ کی پرائس بہت شوٹ کر جائے گی. تھرڈ فیز میں لوگوں کا پیسہ گولڈ میں اسٹک ہو جائے گا، گولڈ کی پرائس گرنا شروع ہو جائے گی، اور چوتھے فیز میں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا اپنے پیسے کے ساتھ کیا کرنا ہے. 1930 کی ریسیشن میں لوگ بوری بھر کے لے کے جاتے تھے کہ کچھ کھانا مل جائے. 1930 کے ریسیشن میں ایک یونیورسٹی میں ایک طالب علم نے اپنی فیس انڈوں سے پے کی تھی. ہاں میرے اگلے سب جو بات کی آخری بات اس کو انہوں نے پوچھا تھا، اف امریکا ڈیسائڈ ٹو وار دین وٹ ول بی اٹس فرسٹ گول؟ پہلا ٹارگیٹ ایران ہوگا، پہلا ٹارگیٹ ایران ہوگا، ایران سے پہلے حزب اللہ ہوگا. کیونکہ میں نے آپ کی خدمت میں سیکوینس بہت اچھی طرح پہلے بھی بتائی ہوئی ہے کہ جب بھی ایران پہ حملہ کرنا ہوگا پہلے حزب اللہ کو نیوٹرلائز کرنا ہوگا. اس کا مطلب ہے اگر میری کیلکولیشن صحیح گئیں خدا نہ کرے تو مارچ اپریل 2010 کے اندر، اور اگر کیلکولیشن غلط چلی گئیں تو اس سے بھی پہلے حزب اللہ پہ ایک حملہ ہونا چاہیے، جس کے بعد ایران پہ ایک حملہ ہونے کی تیاری ہو رہی ہوگی. یہ کام میرا اپنا یہ خیال ہے مارچ اپریل 2010 میں ہونا چاہیے، اور اگر میری کیلکولیشن غلط چلی گئی، اگر یہ غلط گئی تو سپتمبر اکتوبر 2009 کے اندر یہ کام ہوگا، یعنی آج سے ایک سال کے بعد. کیسا ہو سکتا ہے کہ جنگ بالکل نہ ہو؟ فی الحال میرا دماغ کہہ رہا ہے اس کا کوئی چانس نہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے ایران پہ نہ ہو، یورپ پہ ہی ہو جائے. کیا پتا کیا ہونے والا. آج کل کے اقتصادی نظام اور اسلامی اقتصادی نظام میں ایسا کیا فرق ہے کہ پیش نہ آتا، یہ ریسیشن پیش نہ آتا؟ مینٹیلٹی کا فرق، گلوبل ویو کا فرق ہے، یونیورسل ویو کا فرق ہے. ہم دنیا کو آخرت کا پل سمجھتے ہیں، وہ دنیا ہی کو زندگی سمجھتے ہیں. قرآن کریم فرماتا ہے کہ حیات دنیا لہو لعب کے سوا کچھ نہیں ہے، یہ لوگ حیات دنیا سے زیادہ کہیں نہیں جاتے. وما یہلکنا الا الدہر نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر، یہ لوگ کہتے ہیں ہم زندہ ہوتے ہیں مرتے ہیں، اس دنیا کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں یہ دنیا کچھ نہیں ہے چونکہ آگے آخرت ہے. یہ مینٹیلٹی کا جو فرق ہے یہ مومن اور غیر مومن اور مسلمان غیر مسلمان کے اندر فرق کرتا ہے. مثلا ریسیشن میں ہماری ائمہ کی سیرت کیا ہے؟ جب بحران آتا ہے اور خاص کر فوڈ اسٹف کا بحران ہو تو اہل بیت کی سیرت یہ ہے کہ لوگوں کو مفت میں گندم فراہم کیا جانا چاہیے. پرسن جب میں بھینس کالونی گیا تو میں ان لوگوں سے یہی کہہ رہا تھا کہ بھائی اگر بحران آئے تو کچھ مومنوں کو دودھ مفت میں دے دینا تاکہ کچھ نہ کچھ پیٹ بھرنے کو مل جائے ان کو. آج کل میں بکریوں کی نسلیں چیک کر رہا ہوں، کون سی بکری رکھنا چاہیے کون سی بکری نہیں رکھنی چاہیے. آج کل یہ کر رہا ہوں کہ جو کوئی بھی گاؤں دیہات میں ہے اور کہتا ہے کہ مجھے پیسے چاہیے تو میں اسے کہتا ہوں ایسا کرو یہ 25-30 ہزار روپے لے لو اور چند بکریاں پال لو اور اپنی بھی زندگی چلاؤ اور آدھا ہمارا ہوگا، تاکہ بات کے لیے کچھ ملنا ہو تو وہاں سے نکل سکے. البتہ مجھے نہیں معلوم ٹرانسپورٹیشن کی صورتحال اس وقت کیا رہے گی، وہاں سے آ بھی پائے گا نہیں آ پائے گا، ایک علیحدہ مسئلہ. Do you suggest us as an individual we should protest against all those schools to step back from our Khan? ابھی اگر یہ مرحلہ آتا ہے تو اس کو بھی اناؤنس کر دیا جائے گا. ہمارے خیال میں اس وقت تو پیسفلی ان کو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے. اپنے طور پر آپ جائیں ملیں ان لوگوں کو، سمجھانے کی کوشش کریں، اپنے طور پر جو کچھ کرنا چاہیے اس کی ذمہ داری کو آپ چیک کریں. نہیں معلوم پبلک پروٹیسٹ کی بات آئے گی یا نہیں آئے گی، اللہ کرے زیادہ عقل مند نکلیں. لکھا ہے جیسا کہ 2010 میں پاکستان نقشے سے غائب ہے، ایک نقشہ چھپا تھا وہ جو امریکنز کی طرف سے ان کے کسی تھنک ٹینک نے چھاپا تھا اس کے اوپر یہ ریفر کر رہے ہیں. سرحد اور پورے پاکستان کے جو حالات اس وقت ہیں کیا یہ سب اس کی علامتیں ہو سکتی ہیں؟ اب میں پاکستان کے نقشے کو نہیں سوچ رہا، میں پاکستان میں رہنے والے لوگوں کے پیٹ کو دیکھ رہا ہوں اس وقت. مجھے نقشے کی زیادہ پرواہ نہیں ہے کہ نقشے میں یہاں دو ملک ہیں یا ایک ملک ہے، مجھے پرواہ اس بات کی کہ جو ہیں ملکوں میں دو ہیں یا چار ہیں، اندر زندہ ہیں یا لاشیں ہیں، مجھے اس وقت زیادہ وہ دیکھنا پڑ رہا ہے. لہذا میں اس کی بہت زیادہ پرواہ نہیں کر رہا کہ اس ملک کے نقشے میں اس وقت کیا بنے گا. میرے خیال میں نہیں ٹوٹنا چاہیے، جیسا ہے ویسے ہی رہنا چاہیے، اس کی وجہ ہے کہ ٹوٹ کے بھی کسی کو کچھ نہیں ملے گا. تو اس وقت میرے خیال میں اس کو توڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بہت اچھا سوال کیا انہوں نے. جیسا کہ ہر حکومت عوام کا خیال رکھ کر اپنے کام کرتی ہے، دنیا کی کون سی ایسی حکومت کرتی ہے؟ کس نے کہا ایسا کرتی ہے؟ بارہ، کیا پاکستانی حکومت بھی عوام کا خیال رکھ کر جو ان کے اصل مقاصد ہیں یعنی امریکی غلامی نہیں کر سکتی؟ ہاں بات اچھی ہے کہ بھائی تمہیں امریکی غلامی کرنی ہے غلامی کرو، لیکن عوام کا بھی تھوڑا بہت خیال کرو. بات انہوں نے بہت اچھی کہی، بھائی تم غلام ہو غلامی کرو، تھوڑا بہت ہمارا بھی خیال کرو، ہمارا بھی تھوڑا بہت تو دیکھ لو ہمیں. اب مثال کے طور پر کراچی میں یہی ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یار ہمیں لوٹنا ہے لوٹیں گے، تھوڑا بہت لگا بھی دیں گے، تو تھوڑا بہت بھی جو لگا تو وہ کچھ ہو گیا جو 30-40 سال میں نہیں ہوا تھا. یہ تھوڑا سا لگنے سے ہوا ہے. اگر حکومت کو کوئی اس وقت اتنا ہی درد دے پائے کہ بے وقوف ہو، نالائق ہو، تم ہو غلام غلام رہو، ان کو بھی تو سوچو جس کی سر پہ تم بیٹھے ہو، تو کم سے کم کچھ کر لیتے یہ. لیکن کچھ کرنے کے نہیں ہے. میں آلٹرنیٹ انرجی کے اوپر بھی بہت زور دے رہا ہوں آج کل. یعنی میرے دماغ کے آلٹرنیٹ انرجی کا فوراً کچھ نہ کچھ سوچ لیں کہ یہ سی اے بی فلوٹ شیڈنگ کر رہی تھی، آپ نے دیکھا تھا حشر کیا ہوا، اور جب کچھ ہوگا ہی نہیں پھر کیا ہوگا؟ ابھی سوچو، ریکارڈنگ بھی نہیں ہو پائے گی. المیہ دیکھ رہے ہیں آپ، ریکارڈنگ بھی نہیں ہو پائے گی. آپ اور میں کیا کریں گے یہاں پر؟ اگر بہت زیادہ سوچنا شروع کر دوں نا تو مجھے سمجھ میں آتا کیا ہوگا. اس سے آلٹرنیٹ انرجیز پہ جائیے. اگر چھوٹا موٹا کسی کے پاس کوئی سیٹ اپ ہو سکتا ہے، یہ جو ہمارے جتنے ہمارے تھوڑا بہت فزکس وغیرہ جاننے والے تھے، جو انرجی کے سیکٹر کے جاننے والے تھے، میں ان بچوں سے کہوں گا بھائی تم لوگ کوئی سولر پینل بنانے کی نہیں سوچ سکتے، کہیں سے امپورٹ کرنے کی سوچو. آپ یقین فرمائیے آج صبح حکومت سندھ کے ایک منسٹر لیول کے آدمی سے میں ملا جو آلٹرنیٹ انرجی کے اندر کام کر رہا ہے. میں نے اس سے پوچھا بھیا خدا کا واسطہ، اپنا مومن آدمی ہے، میں نے کہا خدا کا واسطہ کچھ کر ڈالو. کہنے لگا صاحب صورتحال یہ ہے کہ میں ورلڈ بینک سے کہہ چکا ہوں مجھے ایک ایڈوائزر دے دو، وہ ہمیں ایڈوائزر بھی نہیں دے رہا ہے. کہہ رہے ہمارے پاس کوئی پلان نہیں آلٹرنیٹ انرجی کا، سب بکواس کیا تھا، منسٹری بنائے بیٹھے ہیں، ہمارے پاس دھیلے کا پیپر نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں کچھ ہے آپ کے پاس، دے دیں مجھے. یہ صورتحال ہے یہاں پر. پی ایس او ڈیفالٹ کی طرف جا رہی ہے، نہیں معلوم مجھے. اب ساری خبریں جمع کرو نا تو وہ اتنی عجیب صورتحال بن رہی ہے. آج ڈان اخبار پڑھے تو آپ کو نظر آئے گا پی ایس او کہاں جا رہی ہے. اگر پی ایس او بیٹھ گئی تو کیا ہوگا؟ گورنمنٹ بیٹھنے نہیں دے گی اسے، کب تک نہیں بیٹھنے دے گی؟ میرا اپنا یہ خیال ہے جو پی ایس او کے اوپر ہے اس وقت، مجھے ایگزیکٹ فگرز یاد نہیں ہے، لیکن میرا اپنا خیال ہے 70 بلین روپیز سے زیادہ ہے. یہ کمپنی کب تک چلے گی؟ اور اگر پی ایس او بیٹھ گئی تو یہ ہمارا میجر نیٹورک ہے انرجی سپلائی کرنے کا، انڈسٹریز کو، گاڑیوں کو، ہر جگہ پر. اگر یہ بیٹھ گیا تو ہمارا کیا ہونے والا ہے؟ ابھی نہیں بیٹھے گی، چند مہینے اور کھینچیں گے. حسن نصر اللہ کا حالیہ بیان کہ عماد مغنیہ کے قتل کا بدلہ لینے کا وقت آ گیا ہے، اس کا مطلب نئی جنگ ہے. میں نے عرض کر دیا آپ کی خدمت میں، ایک سال ڈیڑھ سال کی بات ہے. خطبہ جمعہ میں رہبر معظم کا امریکہ کی سازشوں کے ناکام ہونے کا کہنا، آپ اس بیان کو کس تناظر میں لیتے ہیں؟ رہبر معظم نے جو ابھی جو آج نے آج اپنے پریزنٹیشن کے اندر دیکھا وہ تو بند کیا ہوا ہے، تو ہم لوگ تھوڑی دیر موبائل بند کر لیں. اگر بہت امپورٹنٹ کال ہے باہر چلے جائیں، بہت امپورٹنٹ واقعی کوئی امپورٹنٹ کال ہو سکتی ہے ان کی، ہمارے دوست ہیں یہ بھی، کوئی امپورٹنٹ کال ہو سکتی ہے باہر چلے جائیں. تو یہ ایک اچھا طریقہ ہے، سمپلی ڈیل کیا جا سکتا ہے چیزوں کو. اس میں یہ ہوگا کہ ہم لوگ ایک چیز سیکھ پائیں کہ ہاں ٹھیک ہے کام کرنے کا طریقہ کار یہ ہے. ان کی بہت امپورٹنٹ کال بھی ہو سکتی ہے کوئی، مثلا ممکن ہے کوئی مریض ہو جس نے کہنا ہو ان کو کہ بھائی آ جاؤ. میں ان تمام باتوں کو احساس کرتا ہوں، لیکن اگر بہت امپورٹنٹ کال ہے انسان باہر جا کے اس کو ریسیو کر دیں، باہر جانے میں کوئی حرج نہیں. امریکہ لون کہاں سے لے رہا ہے؟ یہ بہت اچھا کوشچن ہے کہ بھائی امریکہ کو کوئی لون دے گا نہیں، کوئی پاگل ہے کہ ایک کنگلے کو 50 کروڑ روپے دے دے گا؟ 11 ٹریلین ڈالر قرضہ لیے بیٹھا ہے، اس کو لون کوئی دے کیوں رہا ہے؟ یہ کہیں سے لون نہیں لے رہے ہیں، یہ ڈالر پرنٹ کر کے دنیا کو دے رہے ہیں، ڈالر پرنٹ کر کے دنیا کو دے رہے ہیں. اب تک ایسے جیے ہیں. اگر کوئی سمجھ جائے کہ فائنینشیل مارکیٹ میں دنیا کے کیا ہو رہا ہے تو اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ دنیا اتنی بے وقوف کیوں بنی امریکہ کے ہاتھوں. امریکہ صرف ڈالر پرنٹ کر کے دنیا کو دے رہا ہے اور کچھ نہیں ہے. اب صرف ایک مصیبت ہے، وہ یہ کہ ڈالر کی ڈیمانڈ اگر ختم ہو گئی تو کیا ہوگا؟ پھر پرنٹ کر کے نہیں دے سکے گا. مثلا آپ گئے، آپ نے یہ گلاس بیچا امریکہ کو، امریکہ نے کہا ہاں میں ایک ڈالر دینے کو تیار ہوں. کہاں سے آیا تیرے پاس ایک ڈالر؟ پرنٹ کیا ہے. اور کہاں سے آیا؟ بیچنے کو کچھ ہے نہیں، کہیں اور سے تو نہیں آنا ہے، پرنٹ کیا دے دیا. اچھا اب میں نے چلیے آپ گلاس دیا، ڈالر لے لیا. اب میرے پاس اتنے ڈالر آ گئے کہ اب یہ ڈالر خرچ نہیں ہونے، اب میں ڈالر میں لوں گا اس سے. اب میں گلاس دوں کہوں گا بیٹا یورو دو، کوئی چیز دو مجھے. ڈالر کب تک دو گے؟ یہ کمبخت کنگلے ڈالر میں کیا کروں ان سب کا؟ ایک وقت دنیا آئے گی یہ ڈالر اٹھا اٹھا کے پھینک رہے ہوں گے کہ ان ڈالرز کا ہم کیا کریں گے. جب ڈالر کی ڈیمانڈ ختم ہو جائے گی، ڈالر کی ڈیمانڈ کیسے ختم ہوگی؟ ایرانی ٹرک، شاویز کی ٹرک، اور حتی مارچ 2003 میں صدام کی ٹرک، تیل ڈالر میں نہیں بیچو، ختم ہو گیا معاملہ. تیل ڈالر میں نہیں بیچو، یورو میں بیچو. جیسے ہی تیل یورو میں بیچنا شروع ہوگا، اب کسی کو امریکی ڈالر نہیں چاہیے، امریکی ڈالر سے کیا خریدنا ہے؟ گیم ختم ہو جائے گا. جیسے یہ گیم ختم ہو, اچھا دنیا گیم ختم کیوں نہیں کر رہی, ان کو پتا ہے اگر ڈالر ڈوبا امریکہ ڈوب جائے گا, ہمارے ڈالر امریکہ کے ساتھ تعلقات میں. اس لیے کنگلے ڈالر کو لے لے کر گیم چلا رہے ہیں. کب تک چلائیں گے؟ 11 ٹریلین ڈالر ہو گئے کنگلے امریکہ کے. یہ وہ جگہ ہے جو ڈیڈ لاک ہے, اب کچھ نہیں ہے. کب تک چلنا ہے ایسا دھوکہ؟ ہر ملک کے فورن ایکسچینج ریزرو کے اندر ڈالر بھرا پڑا ہے. چائنا کے پاس پتہ نہیں 800 بلین ڈالر بھرا پڑا ہے. انڈیا کے پاس ہم سے 20 ٹائمز ڈالر بھرا پڑا ہے. اب ڈالر کا کیا کریں گے یہ لوگ اگر تیل ڈالر میں بکنا بند ہو گیا؟ پھر ڈالر کو اٹھا کے پھینکنا پڑے گا. ڈالر کو اٹھا کے پھینکیں گے پھر امریکہ ڈالر نہیں چھاپ سکے گا. آپ جو چیزیں خریدنے جائے گا تو کس کرنسی میں خریدے گا جو اس کے پاس آئی نہیں؟ تو معاملہ ختم ہو گیا. کتنے عرصے تک چلنا ہے اسے؟ پریزیڈنشل الیکشن میں مکین اور اوباما کے علاوہ بھی کیا کوئی کھڑا ہوا ہے؟ پولینڈ کھڑی ہوئی ہوگی شاید. نہیں باہر نہیں بھائی, دو ہی ہیں یہاں پر, ایک ڈیموکریٹ ہے اور ایک وہ ریپبلکن ہے. ایک وہ کبھی کبھی ایک آدمی تھا, وہ تھرڈ پرسن, کیا نام تھا اس کا, میں ذہن سے نکال رہا ہے. وہ کبھی کبھی ایسی مذاق مذوق میں کھڑا ہو جاتا تھا, لیکن اصل میں یہ دو ہی ہیں اور کوئی نہیں ہے. اس وقت لوگ ڈالر خرید رہے, کیا یہ خریدنا مناسب ہے آج کے دور میں؟ آج خریدو کل بیچو, پھر کل خریدو پھر پرسوں بیچو. لیکن اگر سنبھال کے رکھا ہے کہ لمبی مدت میں کام آئے گا, تو ابھی میں بتا رہا ہوں یہ ڈالر بیٹھ جائے گا. ہاں جب تک نہیں بیٹھا ہے اب کھیل لو. کسی بھی علامت کو کمزور نہیں سمجھیے گا. یعنی آپ نے دیکھا ڈالر نے شارپ ڈائیو لی ہے, اب آپ یہ سوچو کل شاید بہتر ہوگا. نہیں نہیں, اگر ڈالر نے انٹرنیشنل مارکیٹ میں شارپ, جس کو نوز ڈائیو کہتے ہیں, نوز ڈائیو ماری, سمجھ جاؤ حالت خراب ہے, ڈالر سے ریلیز کر دو. لیکن مصیبت یہ کہ رکھو گے کیا؟ جو کچھ بھی ہے وہ نوز ڈائیو مار رہا ہے, اس کے علاوہ کچھ کر ہی نہیں رہا. آخر میں میں نے کہا گولڈ رہ جائے گا لوگوں کے ہاتھوں میں, لیکن گولڈ کی کریڈیبلٹی اس کی ایکسچینج میں ہے. اگر گولڈ ایکسچینج نہیں ہو پا رہا کسی چیز سے, تو پھر گولڈ تھوڑی کھائے جانے کے قابل ہے. یہ آخری ٹائم ہے. بلینک پیپر لکھا ہے اویس سیستانی سے, کس عالم نے ملاقات کی؟ ریپیٹ دا نیم. میں نے بتایا جناب مولانا علی رضا صالحی صاحب. البتہ آغا علی رضا صالحی شاید اس بات پہ راضی نہ ہو کہ میں نے ان کا نام بتا دیا, اور شاید یہ میری غلطی ہو گئی ہو, لیکن وربلی انہوں نے ملاقات کی, وربل میسج ان سے ریسیو کیا. انہوں نے پبلک گیدرنگ کے اندر بھی 2-3 دفعہ یہ بات کہی ہے. میرے خیال میں وہ چھپانے کے موڈ میں نہیں ہے اور وہ سب کو بتا رہے ہیں, اس لیے خاطر میں نے ان کا نام درج کر دیا. آپ جا کر برش نہ کیجیے گا صالح کی گردن کے اوپر, کہ پتہ چلے سب لوگ وہاں پہنچ گئے, کال کر کر کے بےچارے کو پریشان کر ڈالا کہ یہ کیا کیا. ہاں ایک آدمی پوچھے کہ بھائی کیا ہوا تھا, وہ بتا دیں گے آپ. In the circumstances as discussed by you, is Middle East would remain secured? Middle East کو دو خطرے ہیں. ایک ریسیشن جس میں یہ پھنسے گا جب امریکن پھنسیں گے, دوسرا ڈیزاسٹر, نیچرل ڈیزاسٹر. اگر ابھی ہم وہ جوک سنا رہے تھے نا کہ پہلے ڈالر 100 پہ پہنچے گا یا اسٹاک 0 پہ, تو میں مڈل ایسٹ کے بارے میں سوچتا ہوں یہ پہلے ڈالر سے مرے گا ریسیشن سے یا پہلے ڈیزاسٹر سے؟ دونوں صورت میں مرے گا. میرے اپنے اوپینین یہ, میرا اپنے خیال ہے مڈل ایسٹ دونوں صورت میں مرے گا, لیکن یہ طے کرنا پڑے گا یہ ڈیزاسٹر سے مرے گا یا ریسیشن سے مرے گا. اب بات آ گئی نا, ہولڈنگ کے لیے گولڈ خرید کر رکھنا کیسا ہے؟ بتا دیا 2-3 دفعہ, آخر وقت تک چلے گا, لیکن خدا نہ کرے ایک ایسے وقت پہ نہیں پہنچائے گا 5 کلو گولڈ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ گولڈ کھانے کے قابل نہیں ہے. لکھا ہے مرغی بکری فارمنگ کے علاوہ اور کیا چیزیں جن کی بنیاد پہ محفوظ رہا جا سکتا ہے؟ جب میں پڑھتا ہوں نا کہتے ہیں یار یہ لوگ کیا سوچیں گے کہ یہ مرغیوں بکریوں پلوا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. اچھا میں نہیں کہہ رہا کوئی مثلا یہ مین کام یہی شروع کر دے, میں کہہ رہا ہوں سائڈ میں کہیں سیکیور ایسے کوئی رکھ لیں. پتا نہیں ہر وہ چیز جو کیلوریز دے دے, ہر وہ چیز جو خراب حالت میں پیٹ بھرے, خراب حالت میں پیٹ بھرے. ابھی نہیں ہے مشکل, آگے آ رہی ہے. تیاری تو ابھی سے کرنی پڑتی ہے نا آدمی کو. اچھا ایک بکری ہو کم سے کم ایک سال تو لگے گا کہ وہ کوئی بچے دینے کے قابل بنے, پھر دوسرے سال تک آتے آتے آپ کو اس سے کوئی بچہ ملنا ہے. تو ایمان ہوں ابھی کیا کرنا چاہیے. بہرحال دوست احباب, آپ مجھے یقین ہے میں خود بعض اوقات سوچتا ہوں یعنی کیا ہو رہا ہے, کیا کر رہے ہیں ہم لوگ. لیکن جو کچھ پہلے ہوا ہے وہ اس سے بہت برا ہے, اور جو مجھے پتا ہے کہ جو اب ہوگا وہ اس پرانے سے بہت برا ہوگا. تو صورتحال بہت عجیب لگ رہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ فروری 2008 میں 16 ارب ڈالر تھے پاکستان کے پاس, اور اکتوبر 2008 میں 7 ارب ڈالر. اس کا مطلب ہے 8 مہینے میں 9 ارب ڈالر استعمال کیے. تو پھر 7 ارب ڈالر 2 مہینے میں کیوں کر ختم ہوں گے؟ چونکہ پیچھے سے کچھ نہ کچھ آ رہا تھا, ایکسپورٹ پھر بھی چل رہی تھی. ابھی دونوں طرف سے مار لگ رہی ہے, ایکسپورٹ ڈکلائننگ, امپورٹ پیک کے اوپر, اور ڈونر ایجنسیز کی طرف سے آنا بند. آپ ڈیڈ لاک میں پھنس رہے ہیں. آپ کا ڈیفیسٹ اس سال جو آئے گا وہ آپ کی پاکستانی تاریخ کا سب سے ہیوج ڈیفیسٹ ہوگا. اس ڈیفیسٹ کو کور کرنے کے لیے آپ کو لون چاہیے ہوگا, اور ڈونر ایجنسیز اس وقت کلیئرلی بول چکی ہیں کہ کچھ زیادہ دینے کے موڈ میں نہیں ہے. اور تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا یہ ڈیفیسٹ جون کے مہینے میں کیسے فل کریں گے جس کی بنیاد پر یہ بجٹ بنائیں گے. اس خاطر میں کہہ رہا ہوں کہ جون تک آتے آتے حالت بہت خراب ہو جائے گی, چونکہ یہ ڈیفیسٹ کلیئر نہیں کر پائیں گے اور پھر بینکرپسی کا چانس بہت زیادہ بڑھ جائے گا. یہ لوگ ابھی فورن لون کے اوپر ڈیفر کریں گے اپنی پیمنٹ کو, چونکہ یہ لوگ نہیں کر پائیں گے, ان کے پاس کوئی ریسورس نہیں ہے جس سے یہ فورن لون کو پے بیک کر سکیں. تو جیسے ہی وہ ڈیفر کریں گے, پاکستان کی جو انٹرنیشنل ریٹنگ ہے وہ پہلے ہی ریڈ میں ہے, وہ کلیئر ریڈ کے اندر چلی جائے گی, ڈیزاسٹر میں چلی جائے گی. اور جب پاکستان کی ڈیزاسٹر میں چلی جائے گی تو پھر پاکستان کو کوئی اور لون نہیں دے گا. اس کا مطلب ہے کلیئر کٹ ڈیفیسٹ ہوگا جس کو کوئی فل نہیں کر پائے گا. اس کو ہم بینکرپسی کہتے ہیں. یہ جون 2009 کے اندر ہونے کا امکان بہت زیادہ ہے. یو ہیو مینشنڈ دیٹ ڈونٹ لوز جاب, بٹ آئی ایم سلائٹلی نے کیا لکھا ہے, ان دا کیس ڈفرنٹ ان دا کیس ایکچولی آئی ہیو لیفٹ اے بینک جاب اینڈ ناؤ آئی ایم جاب لیس. اوکے, مبارک ہو. آپ اس جرگے میں داخل ہو گئے جس میں بعد میں بہت سارے لوگوں نے آنا ہے. نئے قبیلے میں خوش آمدید. اینی ایڈوائس پلیز؟ دعا کرو, دعا کرو, اللہ سے مانگو. استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا. قرآن کی آیت تبدیل نہیں ہوتی, چاہے ریسیشن ہو چاہے ریسیشن نہ ہو. خدا نے متعال فرما رہا ہے, استغفار کرو اپنے رب کے حضور اور اس کی طرف واپس آؤ, وہ تمہارے لیے آسمان کو گردش میں لائے گا, چاہے ریسیشن ہو چاہے ریسیشن نہ ہو. استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمددکم باموال وبنین. اپنے رب کے حضور استغفار کرو, اس کی طرف پلٹ کے واپس آؤ, وہ مال اور اولاد سے تمہاری مدد کرے گا, چاہے ریسیشن ہو چاہے ریسیشن نہ ہو. ایمان آخری پناہ گاہ. آپ